لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد حتى ترضى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. آمين، اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خوش آمدید، ویلکم یا اہل القرآن. الحمدللہ، امید ہے کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اپنے ایمان کے اور صحت کے بہترین درجوں پہ الحمدللہ، اور اپنی کلاس کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں گے، ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیسا تھا آپ لوگوں کا ویکینڈ؟ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. آپ لوگوں کی اٹینڈنس دیکھ کے، آپ کی لبیک مارک کرتے دیکھ کے، دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو نیکیوں پہ لبیک کہنے والا اور سابقون الاولون میں سے بنائے. آمین، اللہم آمین. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی کلاس کا ٹائم کیا ہے؟ یہاں پہ لکھیں، سارے ٹائم لکھیں اپنی کلاس کا کیا ہے، کتنے بجے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ 9:30 ہے نا. تو ابھی دیکھیں ہماری کلاس کے کتنے، مجھے 293 لوگ نظر آ رہے ہیں. تو باقی لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ، جو آپ لوگ واقعی ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ٹائم سے پہلے آ کے کلاس میں، ٹائم سے پہلے آ کے کلاس میں جو بیٹھتے ہیں وہی. پھر آپ کو ساتھا جی نے بتایا تھا نا کہ پورا لینا ہے، ہے نا، پورا لیں گے تو پھر ہی بات بنے گی، ہے نا. ادھورا دین تو پھر وہ ادھوری نماز، ادھوری عبادت، اس میں پھر وہ مزہ نہیں نا آتا. تو پورا ہم نے اپنا ٹائم سے پہلے آ کے جو لیتے ہیں وہ دیکھیں، آپ نوٹ کریں گے اس چیز کو، وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر زیادہ کریں گے اس کو، اچھے طریقے سے لیں گے. تو کوشش کیا کریں کلاس میں ایٹ لیسٹ 10 منٹس پہلے آپ لوگ کلاس میں ہوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے کہ ٹائم پہ ہم آئیں، اچھے سے لیں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ کیا کیا آپ لوگوں نے ویکینڈ پہ؟ شیئر کیا جو آپ لوگوں نے سیکھا تھا اپنی فیملی کے ساتھ؟ اپنا اچھے سے ریوائز کیا ہوگا؟ الحمدللہ तो हमने कहा था कि हम डायरी बनाएंगे एक छोटी सी, जिसमें हम अपने जेम्स लिखा करेंगे। किस किस ने किया, वो रिवाइज किया, माशाल्लाह शेयर किया आपने, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अच्छा ठीक है सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। इंशाल्लाह साथ लेके हम चलेंगे सबको, अभी बस हम स्टार्ट ही हो रहा है। रिवाइज किया, शेयर किया, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अच्छा जिनकी फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं, आपको परेशानी की बात नहीं, ये भी ये आपका होमवर्क नहीं था, जस्ट मैं आपको बता रही थी, अगर हम डायरी बना लेंगे ना तो हमारे लिए अपने जो अमल के पॉइंट्स होंगे या जेम होंगे वो लिख लेंगे, तो एंड पे आपके एक बहुत खूबसूरत कलेक्शन बन जाएगी आपके पास, है ना। तो आपको पता है लिखने से सुभान अल्लाह, आपको ये भी पता है कि जो आपकी स्याही है ना, उल्मा की स्याही, हदीस से मिलता है कि उल्मा की स्याही शुहदा के खून से ज्यादा उसके साथ वजन किया जाएगा और उससे भारी होगी वो, सुभान अल्लाह। तो जितना आप लिखेंगे अपने हाथों से, अपने कलम से, तो कलम का इस्तेमाल जरूर करना है हर चीज को लिखना। अब आप माशाल्लाह कुरान के तालिबे इल्म है ना, और अपनी नीयतों को चेक करना है आपने, कोई भी छोटी सी छोटी नेकी भी अल्लाह सुब्हान तआला जाया नहीं जाएगी। आप अल्लाह के रास्ते के सिपाही हैं माशाल्लाह, आप लोग जिहाद कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, कलम के साथ जिहाद कर रहे हैं आप। तो कलम हमारे पास जरूर होना चाहिए, ठीक। तर्जमा याद किया, माशाल्लाह बारकुमुल्लाह फीकुम, अल्लाह सुब्हान तआला आपके इल्म में और अमल में और बरकत दे। आप लोग अपनी माशाल्लाह, मैं देख रही हूँ अटेंडेंस मार्क करना शुरू करें अपने नाम के साथ, ठीक है, अपने नाम के साथ, अपनी आईडी के साथ हैं, अपनी अटेंडेंस मार्क करें यहाँ पे। अभी जो सुबह वाली आपने करनी है, आपने रिवाइज किया ऑल नोट्स माशाल्लाह, क्योंकि जब जो आप साथ साथ काम करते जाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, दीन हमारा बहुत आसान है। फिर वो मुश्किल क्यों हो जाता है जब हम पेंडिंग चीजों को छोड़ते जाते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि अब हमने ऑर्गेनाइज हो जाना है इनशाला, है ना, हमने ऑर्गेनाइज होना है। देखेंगे आपके कुरान आपको सुभान अल्लाह आपकी ग्रूमिंग होती जाएगी साथ साथ, आपको अपने सलाहियतों का जो पहले छुपी हुई थी वो आपको पता चलेंगी इंशाल्लाह। कुछ लोग लिखने में बहुत अच्छे होते हैं तो अपनी उस राइटिंग को आप लिखने में यूज करें, कुछ लोग बोलने में अच्छे होते हैं वो अल्लाह ताला उनको फहम दे और वो दूसरों को बताएं, लेकिन सबसे पहले जो हमने काम करना है अपने अमल में लेके आना है ना। आप लोग मार्क करते जाए साथ साथ इंशाल्लाह, अपनी मार्किंग इसी तरह जिस तरह देखें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, अपना नाम और आईडी के साथ लबैक मार्क करें, और फिर एंड पे हम उसमें व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी करेंगे इंशाल्लाह इसी तरह से, ठीक है। तो हमने अब अपनी नियतों को चेक करना है कि आलिम हम इल्म हम क्यों हासिल कर रहे हैं ना, हमने देखा था ना कि हम इल्म हिल्म के लिए हासिल कर रहे हैं, है ना, ये नहीं अमल के लिए हासिल कर रहे हैं। इमाम शाफी का कॉल है कि इल्म जो है वो महफूज करने के लिए नहीं होता, वो लोगों को नफा देने के लिए होता है, लोगों के साथ शेयर करने के लिए होता है। तो हमने नफा मंद बनना है लोगों के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अपनी नियतों को खालिस करके। सुभान अल्लाह कितनी बड़ी वईद है ना, कि अगर किसी और मकसद के लिए इल्म हासिल कर किया, ये नहीं करना कि मैं आलिम कहलाऊं, तो वो सुभान अल्लाह फिर उनका अंजाम बहुत बुरा है ना। हमें हदीस से मिलता है कि वो पहले सबसे पहले उनको जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अपनी नियतों को खालिस करना है अल्लाह की रजा के लिए, ताकि गुड माशाल्लाह आपकी अटेंडेंस माशाल्लाह बारकुल्लाह फीकुम। अच्छा आज का हम जल्दी से अपना देख लेते हैं, आज हमारे पास क्या है हमारा टाइम टेबल। आप स्टार्ट में हम हुसूले इल्म की दुआएं जो उस्ताजा जी के साथ करें इंशाल्लाह, वही आज हमने दुआ नंबर 5 करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम सूरतुल बकरा की ट्रांसलेशन और तफसीर आज हम 21 आयत से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने अपनी किताब स्टार्ट की थी इत्तबाए सुन्ना के मसाइल, उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और एंड पे आपका एक फिर तरबिया सेशन होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत कुछ है आपको आज भी सीखने के लिए। तो तैयार हैं अपने अपनी नियतों को खालिस करके, अल्लाह सुबहाना तआला से बहुत सारी दुआएं करके कि अल्लाह सुबहाना तआला हर किस्म की रुकावट के बगैर मैं स्मूथली अपनी क्लास लूं और मैं इससे मैक्सिमम फायदा उठाऊं इस दुआ के साथ। क्योंकि आपको पता है दुआएं बहुत अहम है ना हमारी कोशिश, लेकिन साथ साथ दुआओं के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह सुब्हान तआला से बहुत दुआएं मांगा करें अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत के लम्हे होते हैं ना, जब हम अच्छा काम करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला उसके बाद दुआएं कबूल होती हैं। हमारा मकसद ही यही है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमसे राजी हो जाए, اللہ تعالیٰ سے جب ہمارا مرنے کا موت کا وقت آئے تو اللہ سے ہمیں یا ایتھا النفس المطمئنہ کی پکار ملے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس کلاس کو ہمارے لیے حجت بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے چن لے، اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، اپنے دین کے کام کے لیے خالص کر لے. تو اپنے تیار ہے اپنی نوٹ بک کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ آج کی دعا سیکھنے کے لیے؟ ریڈی ہیں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. استاذہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں انشاءاللہ. مجھے استاذہ جی کی آئی ٹی نظر نہیں آ رہی.
الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری تو اٹینڈنس بھی نہیں مارک کی آپ لوگوں نے، میں سب سے پہلے تھی. چلیے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. کتنے پیارے پیارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے صبح صبح اٹھ کر بیٹھ گئے. چڑیا بھی اٹھ گئی، کوا بھی اٹھ گیا، اور کچھ لوگ ابھی سو رہے ہوں گے. ہاں، جن جگہوں پہ ابھی بہت ارلی مارننگ ہے ان کے لیے تو یہ وقت واقعی بہت زیادہ خوبصورت وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس صبح کے وقت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اور آپ سب تو وہ لوگ ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ جس دن آپ سب نے قرآن پڑھ لینا ہے، اس دن کہہ لیجئے کہ امت کی صبح ہو جائے گی. صرف اپنے پڑھنے کے لیے نہیں سیکھنا، آپ نے اس لیے بھی سیکھنا ہے کہ ہمارے سیکھنے کی وجہ سے انسانیت کو فائدہ ہوگا. آج کی ہماری دعا اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی بات کیے بغیر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. آپ لوگ ریڈی ہیں پوری طرح؟ سچی بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ چائے میں، کپ میں چائے ڈالنے کی کوشش کریں کیٹل سے اور کپ ریڈی نہ ہو تو کیا نقصان ہوگا؟ نیچے کپ نہیں، ٹیڑھا پڑا ہے، بند ہے کپ، ابھی اس کی وہ سائڈ پلٹی ہوئی ہے جیسے کبھی پرچ پیالی میں ہوتی تھی. آج بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن موسٹلی لوگ مگس یوز کرتے ہیں. بالکل اپنے دل کو اس وقت اس کپ کی طرح رکھے جو الٹا نہ ہو، سیدھا ہو چکا ہو، اس کا رخ بالکل سیدھا ہو. اور یہ علم کا پانی اور علم کا جو ڈرنک اور علم کی جو مزیدار سی چیز آپ کو ملنے والی ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک آپ پوری طرح نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت ایکسائٹیڈ ہیں، آپ سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا اور میرے سے بھی نہیں ہو رہا تھا، سچ بتاؤں. آپ بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے، اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو ویکینڈ پہ بھی اٹھ اٹھ کے دیکھ رہے تھے ہو میری کلاس کا ٹائم ہو گیا. صرف 3 دن کی تو آپ کی کلاس ہے اور باقی 4 دن بے چین رہے تھے. جی میں بھی رہی تھی، سچی پوچھیے. جب مجھے مستقل کسی کلاس میں آنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو جو آخری دن کلاس کا ہوتا ہے اس کے بعد مجھے کتنی دفعہ خیال آتا ہے اگلے دن بھی. تو چلیے آج کی ہم دعا پہ چلتے ہیں. بہت خوبصورت دعا ہے حصول علم کی دعا میں سے، دعا نمبر 5 ہے ہمارے سامنے. کوشش کیجئے کہ ایک ایک لفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ لکھنا سیکھیں. پہلے ایک ایک دن میں نے آپ کو نہیں دیا کیونکہ آپ بالکل نئے تھے، لیکن اب ماشاءاللہ 4 دعائیں کر چکے ہیں. تو اب میں بولوں گی ایک ایک لفظ. آپ نے جیسے لفظی ترجمہ سورت الفاتحہ کا لکھنا شروع کیا ہوا ہے اور آپ کو پریکٹس ہو رہی ہے، ادھر بھی لکھیے گا. حالانکہ اس وقت کوئی لفظی ترجمے کی کلاس نہیں، لیکن دعا کے ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرنے سے انسان کو حقیقت میں خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اب ملنے والا ہے. تو لکھتے ہیں، اللہم اے اللہ، انفعنی، نفع دے مجھ کو. یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جب بریک کیا جاتا ہے لفظوں کو، اب میں نے لفظ انفعنی بولا، آپ نے انفعنی انفعنی نہیں کرنا. یہ کیوں بولا یہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی. بما ساتھست کے جو، علمتنی، تو نے علم دیا مجھ کو. वाह और अल्लिमनी मुझे इल्म दे, मा जो यनफाउनी नफा दे मुझको। जिस तरतीब से मैं बोलती हूँ ना अरबी के लफ्ज में उसी तरतीब से, वाह और जिदनी ज्यादा कर दे मुझको इल्मा इल्मे। इब्ने माजा की रिवायत है, अब इसको एक तरह देखते हैं। अल्लाहुम्मा अनफानी बिमा अल्लमतनी, ए अल्लाह जो तूने मुझे सिखाया है इसके साथ मुझे नफा दे। ये तो पहली चीज है। दूसरी वालिमनी मा यनफाउनी, और मुझे सिखा जो मुझे नफा दे। और तीसरी बात वजिदनी इल्मा, और मेरे इल्म में इजाफा कर। ए अल्लाह जो तूने मुझे सिखाया है इसके साथ मुझे नफा दे, और मुझे सिखा जो मुझे नफा दे, और मेरे इल्म में इजाफा कर, और मेरे इल्म में इजाफा कर। तीन चीजें मांग रहे हैं आप। ओ अल्लाह बेनिफिट मी बाय वर्क बाय दैट विच यू हैव टॉट मी, एंड टीच मी दैट विच विल बेनिफिट मी एंड इंक्रीज माई नॉलेज। हकीकत यह कि ऐसा लगता है कि वक्त के साथ इल्म की भूख लगने लगी। जैसे सुबह सोते ही रहते हैं ना तो भूख नहीं लगती, और खास तौर पे जब 11-12 बजे के बाद उठते हैं तो बिल्कुल खाने को दिल नहीं करता। इसके बरक्स अगर कोई सुबह सुबह उठ जाता है नमाज से कुछ वक्त पहले, फिर नमाज पढ़ी, फिर जिक्र अजकार किए, सनराइज तक बैठा रहा, और जो ही सूरज निकलता उसके अंदर पेट में भी खिंच पड़ती है, कुछ पी लूं, कुछ खा लूं। ये भूख कब लगी? जब जल्दी उठे। और अगर आप सोए ही रहते या नमाज पढ़ते ही फौरन सो जाते तो अमूमन सुबह लोगों का मूड नहीं होता नाश्ता करने का, हालांकि सारी रात का जिस्म खाली होता है। दिन में हम नाश्ते के 4 घंटे बाद ही कहते हैं अब लंच में क्या, लेकिन पूरी रात के 8-9 घंटे गुजार कर भी सुबह उठ के क्यों नहीं भूख लगती? क्योंकि इल्म खाने की भूख खत्म हो चुकी होती है, लग लग के भूख खत्म हो गई। कभी आपने माओ को सुना होगा, हाय रो रो के बच्चा सो गया, दूध ना मिला उसको। इल्म की भी ऐसी ही भूख होती है। आप मैं जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? कि उससे हमें ताकत मिले, एनर्जी मिले, दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि नफा मिले। खाया होगा तो काम भी करेंगे, खाया होगा तो कुकिंग भी होगी, खाया होगा तो बाकी भी चीजें होंगी। इसी तरह याद रखिए, इल्म एक ताकत है, इल्म एक खाना है, इल्म हमारे गाड़ी का पेट्रोल है। तो पहली दुआ हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं इस वक्त? अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी, ए अल्लाह जो तूने मुझे सिखाया है, ए अल्लाह जो तूने मुझे सिखाया है इसके साथ मुझे नफा दे। ये है फ्री नॉलेज आज तक, यानी 30 जून 2020 9:48 AM मेरे पास जो टाइम है। आज तक मैंने जो कुछ इल्म लिया है मुझे उससे नफा दे। अब ये कौन कौन सा इल्म आपने मैंने लिया? पीछे चलते हैं बचपन पे। टीचर ने 2+2 सिखाया, अलिफ बा ता सिखाई, ए बी सी सीखी, करते 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 हम पहुंच गए 5वीं क्लास में, उर्दू भी लिखनी आ गई और गिनती पूरी आ गई 100 तक कम अज कम। फिर हमें छोटे छोटे मैथ के हिसाब सवाल भी आ गए। वो इल्म हमने लिया, आज हम दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपनी उर्दू से फायदा उठाने वाला बना, मुझे ए बी सी डी से फायदा उठाने वाला बना, और मुझे 2+2 से फायदा उठाने वाला बना। हम बात सुबह जब इल्म की बात करते हैं ना, हम फौरन आदत है नूरानी कायदा, यसरन कुरान और तजवीद का इल्म। यानी बास लोगों को एक बड़ा ही तासुब है कि वो दुनियावी तालीम जो आपने मैंने ली और आज यहाँ तक पहुंचे उसको भूल जाते हैं। और यही है इस वक्त दुआ का हिस्सा कि अल्लाह वो जो पढ़ लिख के किताबों में रखा, हर साल पेपर दिए, आगे गई, वो किधर गया? मसलन आप छोटी सी मिसाल लीजिए, इस वक्त भी आप मेरे साथ साथ चलने की कोशिश में हैं, लिखना चाह रहे हैं क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड ही है कि आपने लिखना है। और तो भूल गई, सीन था कि स्वाद था। कितने लोगों के साथ शुरू में ये होता है, बल्कि माशाल्लाह कुछ लोगों के साथ तो बाद में भी होता है। इसराफ को सीन से लिखने की बजाय स्वाद से लिख देते हैं। तो इस वक्त आप उर्दू लिखने की कोशिशों में, लेकिन लिखी क्यों नहीं जा रही? कितने अरसे से लिखी कोई नहीं, अब लिखने पढ़ने का हिसाब ही गया। पहले लोग ग्रोसरी की लिस्टें बनाते थे, आलू लाने, प्याज लाने, लिखती जाती थी घर से खवातीन, या मर्दों को देती थी जाइए ग्रोसरी ले आए, और इसी तरह से पैसे गिनते हम लोग। तो वो जो हमने अपनी बेसिक लैंग्वेजेस सीखी हुई थी, ए अल्लाह आज मुझे उनसे नफा दे, ये है एक मतलब। मेरे दुनियावी चीजों के अलूम को अब मेरे नफे का जरिया बना। साइंस पढ़ी आपने भी? मैंने भी पढ़ी, मेरी फेवरेट चीज साइंस। हमने क्या कुछ पढ़ लिया उसमें, जूलॉजी पढ़ ली, बॉटनी पढ़ ली, चलिए जिस्म की एक एक हड्डी को देख लिया, और अगर पौधे और जंगल की एक एक बूटी को भी देख लिया। अब आप कहते हैं अल्लाह मेरी उस साइंस से मुझे नफा दे। कैसे? बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक जो मेरा दिल करता है वो क्या कि अल्लाह इस कायनात के ऊपर गौर और फिक्र करती जाओ, कैसे तू क्लोरोफिल को ऐसे मैट्रिक्स में डालकर पत्ते के अंदर घुमा देता है जैसे बूढ़े के हाथ की अंदर ब्लड की वेसल्स नजर आती हैं। अल्लाह मुझे गौर और फिक्र की रजा दे। तो खुलासा क्या निकला फिर इस बात का? अभी तक जो कुछ मैंने दुनिया की तालीम के लिए पढ़ा, ए अल्लाह आप उसको मुझे तेरे कुर्ब का जरिया बना दे। ये है इकरा बिस्मी रब्बी का, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ। बात वाज़े, क्योंकि जो पहली वही का हुक्म था कि अल्लाह के नाम से पढ़ो, तो इसका मतलब ये नहीं था कि नूरानी कायदा खोलो अली फाता पढ़ो, इसका मतलब ये था कि दुनिया का जो भी इल्म हासिल करो एंड पे तुझसे मिल जाऊं। आज क्या हुआ, लोग मखलूक के इल्म में इतना खो गए कि खालिक को बाईपास कर दिया। चांद और सितारों पे कमंदे डाली जा रही है, लेकिन एथियस्ट है। इसके अलावा एक आखिरी एंगल इसका ले लीजिए, आपने आज तक दीन का भी इल्म लिया माशाल्लाह, कौन है जो नहीं लेता, किसको नहीं पता, बचपन से सुनते आए, इस्लामियात की किताब भी थी और फिर छोटी छोटी वज़ाइफ की बातें किताबें, कुरान की कुछ आयतें जो उठते बैठते हमें सुनाई जाती थी। ए अल्लाह मैंने जो कुछ दीन के नाम पे सीखा है अब मुझे उससे नफा भी उठाने दे। ये ऐसी है कि आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो फिर उस गाड़ी में कहीं बैठते हैं और कहीं जाते हैं, कोई जरूरत पूरी करता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई जॉब पे जाता है। हम खवातीन है तो बहुत हो गया, तो शॉपिंग पे चली गई, सहेलियों को मिलने चली गई, लेकिन अगर गाड़ी में पेट्रोल डाला जाए लेकिन उसको आगे डिलीवर ना किया जाए, गाड़ी चलाई ना जाए, तो क्या फायदा? तो हमने इल्म का पहाड़ नहीं बनना, बल्कि इल्म के पेट्रोल से फफरु इलल्लाह फस्तबिकुल खैरात वस्साबिकु इला मगफिरा, इन आयतों पे अमल करना जो इंशाल्लाह आगे आप सीखेंगे। तो जो इल्म फायदा ना दे वो तो ऐसे ही है कि घर में रखी हुई एक मशीनरी जो काउंटर पे एक बोझ बनी पड़ी है। तो चीजों को इस्तेमाल करना है, इसी तरह इल्म को भी इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज देखिए, वालिमनी मा यनफाउनी, पिछली चीजों को अगर पहली सारी तफसीरें जो आपसे कर दी उस पर रखिए कि दुनिया का इल्म बहुत लिया, आप में बहुत सारी डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, और आप में से मास्टर्स भी लोग हैं, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं? वालिमनी मा यनफाउनी, अल्लाह अगली जिंदगी में मुझे वो इल्म दे जो मुझे नफा दे। बेकार किस्म के उलूम के सीखने सिखाने से मैं पाक रहूं। अब ये बेकार किस्म के इल्म कौन है? एक तो हराम चीजों के पाप, हिस्ट्री, किस्मत का हाल मालूम करना, म्यूजिक, कोई शैतानी चीजों को देखना सुनना, कोई ऐसे गैजेट चलाना सीख लेना कि जिससे ना फरमान नहीं हो। अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो इल्म चाहिए जो मुझे नफा दे। और आप में से बहुत सारी सिस्टर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, अल्लाह मुझे जूम चलाना सिखा दे, मुझे ईमेल चेक करना सिखा दे, अल्लाह ताला मुझे कंप्यूटर से जो खौफ आता था वो निकाल दे, मैं घबरा ना जाऊं, मुझे आईडी बनानी सिखा दे, और अल्लाह मुझे हैंड रेस करना सिखा दे, अल्लाह मुझे पेलटॉक पे हो तो पेलटॉक सिखा दे, यूट्यूब पे जिधर भी बैठे हैं جس جگہ اگر کلاس روم میں آ کر بیٹھے ہوئے اللہ کی رحمت سے, تو اللہ مجھے وہاں کلاس روم میں پہنچنے کا طریقہ سکھا دے, میں کیا کروں, ڈرائیونگ سکھا دے, یعنی ساری وہ چیزیں جو مجھے نفع دیں. تو یاد رکھیے, کل کی تختیاں تھی, کاپیاں تھی, کتابیں تھی, آج کے لیپ ٹاپس ہیں, کل پینسل تھی, آج آپ کا ماؤس ہے, کل سلیٹ تھی, آج آپ کی لیپ ٹاپ کی سکرین ہے. تو آپ نے یہ سیکھنا, کوئی ڈیپینڈنٹ نہ رہے. بیٹا شروع کر دے گا, کھول دے گا, بیٹی کر دے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, کرے وہ سلامت رہے, اللہ ان سے فائدہ دلوائے, آپ لیں فائدہ. اسی بہانے تو وہ بھی شاید تھوڑا سا سن لیں, کہنا نہیں ہے, لیکن آپ نے ان کو بہانے بہانے سے سن لیں, لیکن خود بھی سیکھنا ہے. اور اسی طرح سے یہاں جو آ کر بیٹھ گئی ہوں, تو اللہ مجھے وہ چیزیں سکھا کہ جو مجھے نفع دے. میں ایسی باتیں نہ سن لوں کہ جسے صرف علم برائے علم ہے, سرٹیفکیٹ ہے, ڈپلوماز ہیں, مارکس ہیں, کتنے نمبر آئے, ہیڈ کاؤنٹ کروں, اچھا گریڈ کیا آیا, وہ بھی ہوگا, لیکن مجھے نفع والا علم چاہیے. اور وہ کون سا ہے؟ وہ ابھی آپ چھوٹے ہیں, تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ علم کا نفع کیا ہوتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں کو ڈال دے, اور دوسرے میں صرف یہ کتاب کا علم اور یہ اللہ کی پیارے دین کا علم ہے نا, اور مجھے کوئی چوائس دے دے کیا اٹھاتی ہو. دنیا کی ایک ایک چیز, چھوٹی بڑی, تھوڑی زیادہ, وہ اور یہ علم, تو میں علم کو پکڑوں گی. اگر میرے پاس میرا علم ہے, میرے پاس میری کتاب ہے, میری کاپی ہے, میرا لیپ ٹاپ ہے, تو مجھے لاک ڈاؤن بڑا عزیز ہے, کیونکہ میں تو اس سے فائدہ لینا چاہتی ہوں. پھر آگے دیکھیے, وزدنی علما, اور میرے علم میں اضافہ بھی کرتے. تڑپ نہیں لگی, پیچھے بھی تو مانگ کے آئے, اللہ وزدنی علما, رب بھی زدنی علما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ دعا ہم تک جو پہنچائی گئی, تو کیا پتا چلا, علم علم اور علم. آپ دیکھیے, اس ایک چھوٹی سی دعا جو پوری لین کی بھی نہیں ہے, تین دفعہ لفظ ہے, علمتنی, پھر علمنی, اور پھر علما. نفع کا لفظ دو دفعہ ہے, انفانی و ینفع ما ینفعنی. تو پھر آپ دیکھیے, تین دفعہ لفظ علم کا روٹ ہے, دو دفعہ نفع کا, ایک دفعہ زدنی بھی ہے جو بہت پیارا لفظ ہے, اور پیچھے رہ گیا اللہم. اور باپ ماں بہت چھوٹے چھوٹے حروف ہے, تو یہ دعا مانگا کریں. آج کی اس دعا کو اس سوچ سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں ہم سبھی مل کے, اپنے اپنی جگہوں پہ مڑ لیں, یہاں پڑھیں کہ اللہ آج کی پوری تفسیر, آج کی پوری تجوید, آج کا پورا جو کچھ سیشن ہے, جو میرے لیے اس کے اندر سٹڈی ٹپس ہیں, مجھے پورے کے پوری لینے والی اور پھر اس کو اپلائی کرنے والا بنا دے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما, آمین. آئیے ذرا اپنی ٹیچر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں.
اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی.
اللہم
اللهم انفعني بما علمتني.
اللهم انفعني بما علمتني.
وعلمني ما ينفعني.
وعلمني ما ينفعني.
وعلمني ما ينفعني.
وعلمني ما ينفعني.
وزدنی علما.
ہم میرے ساتھ مل کے آپ کو پڑھیں گے انشاءاللہ.
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني
اللهم آمين.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ استاذہ جی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت دعا کو اور اتنے خوبصورت انداز سے آپ نے سمجھا دیا کہ ہمارے لیے ایزی ہو گئی جزاک اللہ خیر کثیرا تو کیسی لگی آپ کو یہ ساری دعا الحمدللہ آپ تو ماشاءاللہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں روز آپ کو نئی چیزیں مل رہی ہیں اور بہت خوبصورت چیزیں مل رہی ہیں الحمدللہ جتنا بھی رب کا شکر ادا کریں کم ہے تو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں تین چیزیں ملی ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے کہ جو علم ہم حاصل کر چکے ہیں جو ہم نے اگر نیت نہیں بھی کی تھی تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اس سارے علم کو نفع بند بنا دے اور جو اس ٹائم ہم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ تو وہ ایک ربط سا بن گیا کہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں اسی کے اوپر ہم نیا علم حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور اس کو فائدہ مند بنا رہے ہیں الحمدللہ کتنی نئی چیزیں آ گئی ہیں میری زندگی میں تو بہت ساری نئی چیزیں آئی ہیں جو میں سیکھ بھی رہی ہوں اور کوشش بھی کر رہی ہوں اللہ اس کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے شکریہ اللہ جزاک اللہ اس کا سارے سبیل الجنہ سے ہم جڑے ہیں تو کتنا ہم میں تو اپنے آپ کو بہت امیر سمجھ رہی ہوں کہ جو اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی چیزیں دی ہیں تو ماشاءاللہ اور علم کی بھوک بھی بڑھی ہے اور یہ علم ہمارا انشاءاللہ علم بھی بنے گا اور اس سے ہمیں حکمت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اسی طرح آپ کو لینے والا بنائے اور جن کو آتی ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور جن کو نہیں آتی ہم نے ضرور سیکھنی ہے اور ہم نے مانگنی ہے کہ جو پہلا علم ہم حاصل کر چکے وہ بھی نفع مند ہو جائے اور جو اب ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی نفع مند بنا دے اور پھر اس کے اوپر ہمیں خیر والا علم اللہ میں اضافہ اللہ تعالیٰ ہمارا اضافہ کر دے الحمدللہ رب العالمین تو ہم آپ کے سے آگے ماشاءاللہ تیار ہو جائیں کہ آگے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑا دینے والے ہیں جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے لینا ہے سورہ بقرہ کی ماشاءاللہ ہم 21 والی آیت سے لے کے 29 آیت کو ہم انشاءاللہ کریں گے فوکس ہو جائیں اپنی چیزوں کو صحیح کریں دعائیں کو پھر ایک دفعہ پڑھ لیں اور اللہ سے بہت ساری خیر مانگتے ہوئے اس میں اپنا پورا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ساری دعائیں ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں اور جو نئی دعا ملی ہے اس میں بھی آپ اپنا کر لیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر کثیرا تو پوری توجہ سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ خیر عطا فرمائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبق نمبر 4 آیت نمبر 21-29 سورۃ البقرہ لیسن نمبر 4 آیت نمبر 21-29 سورۃ البقرہ لفظی ترجمہ دہرائیں گے آیت نمبر 21 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا تم بندگی کرو ربکم اپنے رب کی الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو وہ اور الذین ان کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن بچھونا والسماء اور آسمان کو بناءً چھت وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی فپھر اخرج نکالے بھی اس سے من الثمرات کچھ پھل رزقاً روزی لکم تمہارے لیے فاپس لانا تجعلو ٹھہراؤ للہ کی اللہ کے لیے اندادن شریک و اور انتم تم تعلمون تم جانتے ہو و اور ان اگر کنتم ہو تم فی میں ریبن شک مما اس سے جو نزلنا اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر فأتوا بھی بس لے آؤ سورت کوئی سورت من مثلہ اس کی مانت ودعو اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے فإن پھر اگر لمنا تفعلوا تم کر سکو و اور لن ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے فاتقوا النار بس ڈرو آگ سے التی وہ کہ وقودها الناس ایندھن اس کا لوگ والحجارۃ اور پتھر ہے اعدت تیار رکھی ہوئی ہے للکافرین کافروں کے لیے و اور بشر خوشخبری دیجئے الذین آمنوا ان کو جنہوں نے مان لیا و اور عملوا عمل کیے الصالحات نیک ان یہ کہ لہم ان کے لیے جنات گھنے باغ ہیں تجری بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے سے الانہار نہریں کلما جب کبھی رزقو ان کو ملے گا منہا اس سے من ثمرات کچھ پھل رزقاً رزق کے طور پر قالو کہیں گے حاذا یہ اللتی وہی ہے جو رزقنا ہم کو ملا تھا من قبل اس سے پہلے و اور اتو بھی انہیں دیا جائے گا ہی اس سے متشابہن ملتا جلتا و اور لہم ان کے لیے فیہا ان میں ازواج جوڑے ہوں گے متحرتن پاکیزہ و اور ہم وہ فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے و اور ہم وہ فیہا
ان میں
خالدون
ہمیشہ رہنے والے ہیں
ان اللہ
بے
شک اللہ تعالی
لا
یستحی
نہیں
شرماتا این یہ کہ یدریبا
وہ
بیان کرے
مثلاً
کوئی مثال ما بعودتن خواہ کسی مچھر کی ہو فما یا جو فوقہا اس سے بھی بڑھ کر فاما الذین آمنوا بس وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون بس وہ جانتے ہیں انہ الحق کہ وہ حق ہے من ربهم ان کے رب کی طرف سے واما الذین کفروا اور وہ کہ جنہوں نے کفر کیا فیقولون بس وہ کہتے ہیں ماذا کیا کچھ اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بہذا ساتھ اس مثلا مثال کے یدل بہ وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیرن بہتوں کو وہ اور یہدی بہ وہ ہدایت دیتا ہے اس سے کثیرن بہت سوں کو وما یدل بہ اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے الا مگر الفاسقین بدکاروں کو الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعدی اس کے بعد من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد وہ اور یقطعون کرتے ہیں ما امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ نے بھی ساتھ جس کے این یوصل یہ کیسے جوڑا جائے ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہی الخاسرون نقصان اٹھانے والے کیف کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ سے یا اللہ کا و اور کنتم تھے تم امواتن مردہ فاحیاکم بس اس نے زندہ کیا تم کو ثم پھر یمیتکم وہ مارے گا تم کو ثم پھر یحییکم وہ زندگی عطا کرے گا تم کو ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے والذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے جمیعا سب کا سب ثم استوى متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن بس ٹھیک کر دیا ان کو سب اسماواتن سات آسمانوں میں وہ اور ہوا وہ بھی کلی سات ہر شیئن چیز کے علیم خوب جاننے والا ہے. یا پھر اس کو پھر پڑھتے ہیں وہ اور ہوا وہ بکل شیئن ہر چیز سے علیم خبردار ہے. بس جی تھوڑا سا لمبا تھا, آیتیں تو کم تھی لیکن آیتیں لمبی تھی. اب اس میں سے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. اردو والی پچھلا ترجمہ یاد ہوا کتنوں کو؟ جتنا حصہ ابھی تک پڑھا ہے آج کے سبق سے پہلے کا اس میں سے 10% یاد ہو گئے, ماشاء اللہ. 20%, 30%, 40, 50, 60, 100% کس کو یاد ہو گئے؟ چلے کوشش کرتے رہیں گے تو ہو جائے گا نا یاد. اب آج کا ترجمہ آپ کو پہلے سے تھوڑا آسان لگا, زیادہ لفظ آپ کو اردو کے نظر آنے شروع ہوئے. ہلکا سا ایک دیکھتے ہیں ریکیپ سا, آیت نمبر 21 کو دیکھتے ہیں. اس میں کوئی نیا لفظ اگر دکھے, جو لفظ پہلے ہو چکے ان کو ہم نہیں کریں گے, صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ جیسے یہ لفظ الناس اب دیکھیں. ابھی صرف 20 آیتیں گزری ہیں پیچھے, لیکن وہاں کتنی دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وَمِنَ النَّاس. تو الناس کا لفظ گزر گیا. سو بدو کا لفظ کہیں پیچھے پڑا, اِیَّاکَ نَعْبُدُ. نَعْبُدُ میں ہم نے پڑھا تھا نا لفظ عبادت تھا, تو یہاں بھی لفظ عبادت آ گیا. کیا روٹ ہوگا اس کا؟ عین با دال ہوگا. ٹھیک ہے جی, تب تک ان کا لفظ پیچھے کہیں گزرا تھوڑا سا ملتا ہوا. جی للمتقین, جب ہم نے پیچھے متقین لفظ پڑھا تھا وہ بھی اسی سے ہی ہے. پھر آگے دیکھیے لفظ 22, جی فراشن کا لفظ کبھی اردو میں سنا؟ فرش, بالکل فرشی قالین. اور فلاں تو صاحب فراش ہو گئے, بیمار کو کہتے ہیں نا یا آرام کرنے علاقے جی وہ تو بیٹھے ہوئے. تو فرش کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے وسما کا لفظ بھی آتا ہے. بنا کا لفظ کبھی اردو میں پڑھا؟ بنا, کس بنا پر یہ بات آپ کر رہے ہیں؟ بنا بنیاد کو کہتے ہیں نا, یعنی بنیاد کیا اس بات کی. تو بنا بنیاد کا لفظ بھی اصل میں اسی سے ہے. پھر آپ آگے لفظ دیکھیے آخرتوں کا لفظ ملتا جلتا اس کا اردو میں ڈھونڈیے ذرا. جی خارج, اور اخراج, خروج, مخرج, ہاں ایگزٹ کو کہتے ہیں نا, وزیر خارجہ, ہاں تو یہ سب کچھ اردو میں بھی آتے ہیں. سمرات کا لفظ اردو میں سنا ہے کبھی؟ آپ میں کسی کا نام تو نہیں سمر. سمر کہتے ہیں کسی چیز کا پھل, محنت کا پھل جیسے ہوتا ہے نا, اولاد آپ کا سمر ہے. سمر سمرات فروٹ نہیں ہے, فروٹ بھی ہوتا ہے لیکن صرف فروٹ کے لیے جو لفظ عربی میں آتا ہے نا وہ فاقہ ہے, وہ پھل ہے جیسے مینگو, اورنج, ایپل. لیکن سمر کسی بھی چیز کا, صبر کا سمرا, محنت کا سمر. ٹھیک ہے, پھر رزق کا لفظ بھی اردو میں آتا ہے. تجلو بھی گزر گیا. آگے دیکھتے اندادن, یہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے آپ کے سبق کا. انداد کا لفظ نون دال دال سے, ندا. ندا کہتے ہیں اونٹ کا جدھر منہ آئے سر اٹھا کے چل پڑنا, شریک کو کہتے ہیں. ند انداد, کسی کو اللہ تعالیٰ کا جب شریک بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے لفظ رئی پیچھے گزرا, لا رئی بفی. ماشاء اللہ آپ کی تو ریپیٹیشن اب شروع ہو چکی ہے. سورت کے لفظ کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ یہ جب کہتے ہیں ایک سورت دوسری سورت, تو یہ نوٹ کیجئے, یہ دو, اس کے دو روٹ ہوتے ہیں, سین وورا سور. سور عربی زبان میں دیوار کو کہتے ہیں, وال کو. سورت کیا ہے؟ سورت فاتحہ کہاں ختم ہوئی؟ مغدوب علیہم ولدالین. دوالین کے بعد اگلا لفظ اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ کے بعد الف لام میم تھا نا. ہمیں کس سے پتا چلا کہ سورت الفاتحہ ختم ہو کے اب سورت بقرہ شروع ہو گئی ہے؟ بالکل ذہن میں ایک باؤنڈری وال آتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوالین اور الف لام میم کے بیچ میں ایک دیوار آ گئی, سورت کا ایک چیپٹر الگ ہو گیا, سورت فاتحہ یہاں ختم ہوئی, سورت بقرہ شروع ہوئی. تو سورت کا معنی باؤنڈری وال ہوتا ہے, جیسے گھر کی چار دیواری ہوتی ہے نا, ہم ساری چیزیں اپنی چار دیواری کے اندر ہی رکھتے ہیں. اس طرح ہر سورت کی جو آیتیں ہیں وہ اس کے اندر ہی ہوں گی, اس سے ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اسی طرح سورت کا جو لفظ ہے نا یہ بلندی کے لیے بھی آتا ہے, بسورا. جیسے لفظ سرہ کہتے ہیں نا, سرہ آگے ہم پڑھیں گے, سری سورت اردو میں بولتے ہیں, وہ بھی یہ لفظ ہوتا ہے. تھوڑا سا اس سے فرق, اس میں تھوڑا سا روٹ کا فرق آئے گا. تو سورتوں کے ساتھ ساتھ ہم بلندیوں پہ چڑھتے ہیں. ہر سورت عمل کے درجے بھی بلند کرنے والی ہوگی انشاءاللہ, اور اللہ کے ہاں بھی درجے بلند ہوں گے. پھر اسی طرح اونٹنی کے بیٹھنے کو بھی سورہ کہتے ہیں, تو لفظ سورت اسی سے ہے. پھر آگے دیکھیں ودعو کا لفظ بولتے ہیں, ہم تو بہت ہی بولتے ہیں. آج آپ کی دعوت ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی آپ سے, لیکن آپ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں. جو چھٹی کرتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کل ہمارے گھر دعوت تھی. ٹھیک ہے, تو دعوت پکارنا, یہ جو اردو کا لفظ ہم بولتے ہیں, آپ نے جی دعویٰ کیا ہے, وہ بھی یہی ہوگا. سوچیے گا. ہاں, شہداء کا لفظ اردو میں بولتے ہیں, شہید کی جمع شہادت. ٹھیک ہے, پھر صادقین کا لفظ, کسی کا نام صادق ہے, صدیق صادق, صدق سچائی کے لیے. لم تفعلوا میں کیا چھپا ہوا ہے, فعل. فعل اردو میں بولتے ہیں کیا, بولیے کیسے بولتے ہیں, فعل فاعل مفعول اور قول و فعل کا تضاد, تو وہی اردو والے لفظ چھپے ہوئے اس میں. پھر اس کے بعد دیکھیے وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ, وقود دوبارہ آ گیا نا, وَوْ قَاف دَال وَقَدَا, کسی چیز کے جلنے والے حصے کو کہتے ہیں, فیول کے معنوں میں, ایندھن جیسے اردو میں ہوتا ہے. حجارہ کا لفظ آیا کبھی اردو میں پڑھا, جی حجر, حجر اسود. ہاں, اور جی جی حجر, شجر و حجر. تو حجارہ اور حجر, حجر پتھر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اوتت کا لفظ ہے نا, یہ بڑا دلچسپ ہے. اس کا روٹ دیکھنے میں آپ کو تا لگ رہا ہے, لیکن تا نہیں ہے, عین دال دال ادا. ویسے تا والا بھی لفظ آتا ہے, عین دا تال بھی ہے, لیکن عدد کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں گننا, تو گننے کے ساتھ تیاری کا لفظ آ رہا ہے. کیوں کہ جب ہم کہیں کوئی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم گن گن کے رکھتے ہیں, دو جوڑے رکھ لیے, چھ جوتے ساتھ رکھ لیتی ہوں, تو سفر کے ساتھ گنتی بہت ہوتی, کتنے دن رہنا ہے, کب کا ٹکٹ ہے, واپسی کب ہے, کتنے دن وہاں رہیں گے, تو سفر کے تیاری کے لفظ کے ساتھ گنتی ضرور آ جاتی ہے. کوئی بھی چیز آپ تیار کریں نا, فوراً گننے لگے کتنے مہمان آ رہے ہیں, آج بائی ٹیمپریچر کیا ہے. تو یہ دونوں کے اندر ایک مماثلت ہے, عدد اور عدت میں. یہ جو عورتوں کی عدت ہوتی ہے بیوگی کی یا طلاق کی, وہ بھی لفظ اسی سے, کیونکہ اس کو بھی گنا جاتا ہے, اتنے دن رہ گئے, اب اتنے رہ گئے, اتنے رہ گئے. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیے بشیر کا لفظ اردو میں کبھی بولا, بشرا بشیر. پھر اس کے بعد آگے جا کے جنت کا لفظ, جنت کیوں ہے, ہم دیکھیں گے جنت کو کہ جنت کیا ہوتی ہے. اس کا روٹ جیم نون نون ہے, جننا, جن لفظ ہے نا جو اردو کا, وہ بھی اسی سے ہے. چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جنت, کہتے ہیں وہ باغ جہاں اتنا سبزہ ہو کہ سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی, وہاں گرین, بہت زیادہ گرینری کے معنوں میں. یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جس کو فیٹس کہتے ہیں, اردو میں اس کو جنین کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی چھپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جنت چھپی ہوئی چیز ہے, اور آج ہم سے تو ویسی چھپی ہوئی ہے. اللہ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم, چھپائی گئی ان کی آنکھوں سے, خفیہ کر دی گئی. تجری کا لفظ کبھی اردو میں بولا, جیم را یا اس کا روٹ ہے, جی بتائیے تو قمر, جی جاری, شاباش, پانی جاری ہے. جاریہ کشتی کو کہتے ہیں, چھوٹی لڑکی کو بھی عربی میں جاریہ کہتے ہیں. یہ جو لفظ ہے من تحتیہا, یہ لفظ کبھی اردو میں بولا, جی جی تحت, جی وہ یہ ماں تحت, آپ کے ماں تحت لوگ کون ہیں, تو وہ لفظ آ گیا. اب آپ کو کھیلنا آ گیا نا. الانہار کا لفظ اردو میں کبھی ہم سنتے ہیں, کیا بولتے ہیں, نہریں, محکمہ انہار, نہر, نہریں, نہر کا پانی. چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں کوئی اور لفظ ہے. متشابہ ان کا لفظ کبھی بولا نجمہ آپ نے, کوئی اس سے ملتا ہوا لفظ, متشابہ, اس کا روٹ شین با ہے, مشابہت ہے. آپ کی شباہت کس سے پڑتی ہے, شبیہ کس سے ہے, تو ملتی جلتی چیز کو کہتے ہیں. ازواج کا لفظ سنیں کبھی اردو میں, ازواج متحرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا لقب ہے, اور زوجہ بیوی کو کہتے ہیں, زوج شوہر کو کہتے ہیں, زواج شادی کے لیے بھی آتا ہے. متحرہ کا لفظ کبھی اردو میں بولا, توہر, طہارت, طاہرہ. ٹھیک ہے, تو بالکل وہی الحمدللہ لفظ ہے جو آپ کو مشکل نہیں لگ رہے. جی یہ لفظ دیکھیے, خالدون, آپ میں سے کسی کے ہسبینڈ یا بھائی یا شوہر کا نام خالد تو نہیں ہے, بھائی ہے نا, تو خالد سے خالدون, خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو, خال عام دال سے. پھر یس تھا یہ کلف بہت دلچسپ ہے, کیا اللہ ترجمہ ہم نے پڑھا, شرمانا, روٹ کیا ہوگا اس کا, ہا یا یا, ہا یا یا سے کیا بنتا ہے, الحی کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے نا حیات, تو حیا اور حیات کا ایک ہی روٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی حیا ہوگی نا اتنی زندگی ہوگی انسان کی, شرمند یعنی حیا میں انسان کو حیات ملتی ہے. یدربا کا لفظ دربا اردو میں کبھی بولا, جی ضرب المثل, اور جی شابر, اس نے ضرب ماری, ضرب کلیم, علامہ اقبال کی بڑی معروف کتاب ہے, تو یہ تین لفظوں میں آتا ہے, آگے جا کے بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ کہیں. تو ضرب دوربا مارنا, ماں بعودا, بعودا کا لفظ اب ہمیں مشکل لگ رہا ہے, حالانکہ اس کا روٹ دیکھیں گے نا تو با عین دادوات, اردو میں کیا بولتے ہیں, باز, باز کام, تو باز کہتے ہیں چھوٹے سے, بعوزا چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں, مچھر بہت چھوٹا سا ہوتا ہے نا, کاٹ جائے تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ یہ لفظ ہے. پھر اس کے بعد آگے ایک اور دیکھیے, اس میں اراد اللہ کا لفظ اردو میں بولا, آپ کا کیا ارادہ ہے, را و دال اس کا روٹ ہوتا ہے رود سے, کیونکہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا تو پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں آتے ہیں, پلٹ کے جاتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, کروں کہ نہ کروں, جو ایک ڈبل مائنڈیڈ کیفیت ہے نا اس کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے. پھر فاسقین کا لفظ فاسین قاف, فس کہتے ہیں حدوں سے نکلنے کو, کسی چیز کا اپنے حد سے نکلنا, پھل جب پک جاتا ہے نا تو اپنے چھلکے میں سے باہر آتا ہے نا تو اس کو بھی فس کہتے ہیں, شگوفوں میں سے پٹنا. ین کو دون کا لفظ تھوڑا سا آپ کے لیے نیا ہے, نون قاف دوات, اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے, نقد عہد, عہد شکنی کرنا, جیسے رسی ہے نا اس کو ان ٹائی کرنے کو نقد کہتے ہیں, یعنی رسی توڑنے یا کھولنے کے معنوں میں مراد یہ کہ عہد جو کرتے ہیں ان کو توڑو نہیں. میثاق کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں وسوخ کے لفظوں میں, میں یہ بات بڑے وسوخ سے آپ کو کہہ رہی ہوں, وہی لفظ ہے یہ بھی, بہت سا کاف اس کا روٹ ہے, یکتا ہوں تو بہت ہی بولتے ہیں نا, قطع کلامی, قطع تعلقی, قاتے. یو سالہ کا لفظ اردو میں بولتے ہیں وا سوات لام, وصل کس کو کہتے ہیں, وصل جدائی کو کہتے ہیں, نہیں وصل کہتے ہیں ملنے کو, وصل اور فصل کا لفظ اپوزٹ آتا ہے نا, تو یہ وہی لفظ ہے. آگے مجھے تو کوئی مشکل نہیں لگتا, آپ کو لگتا ہے تو پوچھ لیں. ترجان کا لفظ دیکھیے, راجی مائن, اردو میں کوئی لفظ ہے اسے ملتا ہوا, رجوع کرنا, بالکل, مراجعہ, اور رجت پسندی کہتے ہیں جو بندہ بہت اپنی بیسکس پہ رہے, اولڈ مائنڈیڈ جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس طبع کا لفظ ہے نا سین و یا, یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے بھی ہم نے بولا, جی جی, خط اس طبع کا نام سنا ہوگا, پوری دنیا کو اگر ہم ایک بیچ میں لائن کھینچے دو کوارٹرز بن جائیں پورے گلوب کے, تو اس خط کو خط اس طبع کہتے ہیں, سیدھا کرنا. اس کے بعد اگلا لفظ اگر الہ آ جائے نا, جیسے یہاں آ رہا ہے, تو اس کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا, کسی کی طرف آپ بہت توجہ کے ساتھ متوجہ ہو گئے. سبا کا لفظ سات کے لیے آتا ہے, سیون, سماوات, سما کی جمع, اور وہو بکل شئین علیم, اب اس کو ہم پڑھ لیں وہو بکل شئین علیم, تو کیا بنا علیم, پیچھے پڑھا ہم نے کچھ, کیا دردناک, دیکھیے کتنا فرق ہو جاتا ہے نا صرف عین اور الف کے فرق سے, علیم علم والا ہے اور وہاں علم علم سے تھا. تو بہرحال یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید مدد دیں گی یہ سیکھنے میں. تو چلیں یہاں تک یہ ہوا, اب تلاوت سنیں گے.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہم نے اپنا آج ٹرانسلیشن کمپلیٹ کی بہت ہی خوبصورت آیات ہیں آج کی بھی قرآن کی سبحان اللہ ہر آیت خوبصورت ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں آج کا لیسن لگتا ہے یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے الحمدللہ اور کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ قرآن اپنا لگنے لگ گیا نا الحمدللہ اور کتنا آسان ہے ایسے ہی ہے نا اس سے ڈرتے تھے نا کتنا ڈرتے تھے کہ ہمیں اس کی ٹرانسلیشن اب لگتا ہے کہ یہ تو ہماری اپنی زبان میں الحمدللہ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ آپ کوشش کرو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے الحمدللہ چلیں ہم کوئک سا ریکیپ کرتے ہیں اس کا انشاءاللہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کا دیکھ رہی تھی جب آپ لوگ ساتھ لکھ رہے تھے بارکم اللہ فیکم اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ اچھے سے اپنا ریوائز کر رہے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے آئی نمبر 21 سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ اگین اس کو ہم جتنی زیادہ ہم اس کو ریویژن کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے لیے آسان ہوتا جاتا ہے اور کتنی ریپیٹیشن ہوئی آج کے روٹ کیا آپ نے کتنے ورڈ کی ریپیٹیشن ہے الحمد للہ ہے نا چلیں دیکھ لیتے ہیں آج دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آیا نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عبدو بدو کا کیا روٹ ورڈ اور کیا مطلب ہے؟ جلدی سے لکھے شاباش، جلدی سے. عبادہ، عائن بادار، عبادت کرو، ہے نا، حکم ہے انسانیت کے نام. پہلا دیکھیں حکم، الحمدللہ پڑھ لیا. اس میں پھر ورڈ دیکھیں، تتقون، تتقون پہلے پڑھے ہم نے یہ ورڈ کہیں، ملتا جلتا اس کے ساتھ. تقوی، المتقین، ہے نا، گڈ، ویری گڈ. روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو کافیہ. یہ تھوڑا سا اس کا روٹ ورڈ ٹرکی ہے، اس کو یاد کر لیں بس، ایک دفعہ بہت دفعہ آئے گا یہ قرآن میں. بارک اللہ فیکم. سب نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا آگے جاتے ہیں ہم، نیکسٹ آیا 22 میں، فراشن. فرش ہم یوز کرتے ہیں اردو میں الحمدللہ، ہے نا، تو کیا روٹ ورڈ ہوگا اس کا؟ فراشین. گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اوکے، پھر آ جائیں من الثمراتی. ثمراتی اردو میں یوز کرتے ہیں ہم، ثمراتی کیا مطلب ہے؟ پھلوں سے پھل. تا میم را، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اچھا نیا ورڈ اس میں پہ مشکل والا دیکھ لیتے ہیں، اندادن. اندادن، گڈ. شریک اور نون دال دال، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اوکے، رعیب ہم نے پہلے پڑھا، رعیب پڑھا نا ہم نے، گڈ، الحمدللہ. شک اور را یابا، گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. تیزی سے آپ لوگوں کے آ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی آپ کا جوش اور جذبہ ہمیشہ قائم رکھے، آمین. اچھا پھر آگے دیکھ لیں، سورتن، کیا مطلب اس کا ہم نے دیکھا؟ سورتن، کتنے سارے مطلب ہمیں پتا چلے اس کے، باؤنڈری، بلندی، دیوار، گڈ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور سین واؤ را ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، گڈ. اور حجارہ، والحجارہ، حاجیم را، حجر اسود ہم یوز کرتے ہیں. او عدت میں دیکھیں کیا چھپا ہوا ہے، او عدت، عدد، عائن دال دال، گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، بارک اللہ فیکم. اوکے آگے دیکھیں، تجری، آیا نمبر 25 میں ہے، تجری، اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ جیم را یا، ٹھیک ہے، بہتی ہیں، ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ. جاری ہم کہتے ہیں نا، جاری ہے نا، گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، بارک اللہ فیکم. اوکے، متشابہن، یہ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، شین با ہا، مشابہ، شبیہ، ہے نا، گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، بارک اللہ فیکم. ازواجن، واجیم، زوج، یہ بھی ہم اردو میں بہت یوز ہوتا ہے نا، متحرہ، اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. متحرہ میں بتائیں کیا چھپا ہوا ہے؟ طہارہ، طہارہ، اور طاہرہ نام بھی ہے نا، طہور، تو سارے اسی سے آتے ہیں یہ ورڈ. خالدون، خالدون، ہمیشہ رہنے والے، خا لام دال، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اچھا اب ہم آتے ہیں آیا نمبر 26، یہ تھوڑا ٹرکی لگ رہا ہے، ماشاء اللہ. ہا یا یحیا، حیات بھی کبھی یہی روٹ ورڈ ہے، الحیو، تو کیا حیا، حیات ہے، سبحان اللہ. آگے دیکھیں، یضربا، یضربا، ضربا، ضربا، ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ، الحمد للہ. بعودتن، یہ مشکل ورڈ ہے نا، نیا ورڈ ہے ہمارے لیے، مچھر اس کا مطلب ہے. اردو میں ہم کتنا کامنلی یوز کرتے ہیں نا، بعض لوگ، ہے نا، باغ، باغ، دعاد، ٹھیک ہے، عربک میں باغ، تو یہ وہی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بعض لوگ، ہے نا، الحمد للہ، الحمد للہ. فوقہا، فوقہا، اس میں کیا؟ فا واو کا، فوقہ، ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. آگے آ جائیں اسی میں، ارادہ، ارادہ، اردو میں ہم یوز کرتے ہیں یہ ورڈ، ارادہ کیا، گڈ، ماشاء اللہ. روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ را واو دال، گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، الحمد للہ. یدلو ہم نے کر لیا، اور ہدایہ کر لیا. اچھا آگے جاتے ہیں ہم آئے نمبر 27 میں, ینقودون. ینقودون اس میں دیکھیں کیا چھپا ہوا ہے, نون قاف ضاد, کیا مطلب ہے اس کا, توڑتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ. اچھا آگے آ جائیں, میثاقہ. میثاقہ مضبوط کرنا, اور کیا ہے اس کا روٹ ورڈ, وثق. یہ ویری گڈ ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ, بارک اللہ فیکم. ویقطعون 27 میں آ جائیں, یقطعون قاف طاء قطع, قطع رحمی ہم کرتے ہیں نا یوز ورڈ, یہ گڈ ماشاء اللہ. یوصل وصال وصل, ٹھیک ہے اسی سے ہے نا, گڈ ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ, بارک اللہ فیکم. الخاسرون آیا نمبر 27 میں ہی دیکھیں, الخاسرون خسارہ, خواسین اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں یہ ورڈ, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. آگے آ جائیں آیا نمبر 28 میں, امواتن. امواتن موت, میم واؤتار, ٹھیک ہے یہ بھی ہم اردو میں یوز, ترجعون. ترجعون رجوع کرنا, ویری گڈ ماشاء اللہ. را جیم عین, ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم, آپ لوگوں کو تو ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سے آپ کو گریپ پہ اس پہ الحمد للہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے. آگے دیکھ لیتے ہیں 29 میں, استوا. سین واو یا, ایکسیلنٹ ماشاء اللہ, مطلب کیا اس کا, متوجہ ہوا ہے نا, وہ متوجہ ہوا. اچھا فصواہن, اس میں کیا چھپا ہوا ہے, فصواہن وہی ہے, گڈ سواسی, سین واو یا, ویری گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. سبع, سین با عین سات, الحمد للہ. اور پھر علیم عین لام میم, خوب علم رکھنے والا ہے نا, الحمد للہ بارک اللہ فیکم ماشاء اللہ, آپ کی پارٹیسپیشن ماشاء اللہ ایکسیلنٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کرے. اب انہی آیات کو ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لی آپ نے, انہی کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں. اپنی کاپی اور پینسل کے ساتھ ریڈی رہیں, ریڈی ہیں سب لوگ, ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 سے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے کیوں کرو عبادت اس لیے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ کون ہوتا ہے رب اس سے یہ تو پتہ ہی نہیں چلا اس کے دلائل پھر اگلی آیت میں دیے گئے الذی جعل لکم الارض فراشا وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور والسماء بناءً اور آسمان کو چھت بنایا بس اتنا ہی نہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر اس نے آسمان سے بارش یعنی پانی اتارا پھر کیا ہوا پس اس نے نکالا اس کے ذریعے بِهِ ہی سے مراد ماں ہے پانی کے ذریعے مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا پس پھر اس نے اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے رزق نکالا کس کے لیے لَكُمْ تمہارے لیے اتنی نعمتوں کو پانے کے بعد اب تمہارا کیا فرض بنتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون پس تم اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ کسی اور کو اور تم جانتے ہو یہاں تک اس رکوع کا پہلا حصہ اس پورے رکوع کے تین حصے ہیں انشاءاللہ تعالی جہاں تک ایک حصہ ہوگا وہاں تک ہم بات اکٹھے کریں گے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسانیت کو پکارا اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں مانگی ہوئی دعا اہدنا الصراط المستقیم کے نتیجے میں سورۃ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے اعتبار سے تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہوا پہلی 5 آیتوں میں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا پھر 2 آیتوں میں وہ لوگ جنہوں نے بالکل انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد 13 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کہ جن کے کبھی دل نے نہ مانا کبھی زبان نے نہ مانا اور وہ منافق تھے اب یہاں پہلی بار انسانیت کو پکارا جا رہا ہے یہ قرآن پاک کا پہلا یا ایہا الناس ہے اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ساری عصبیتوں کی جڑ کاٹ دی اور بتا دیا کہ انسانوں کی کوئی تقسیم اس تقسیم کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی نہ اسلام لوگوں کو رنگ کی بنیاد پہ پکارتا ہے کہ او یہودیوں او عربوں او اجمیوں او پاکستانیوں او فلان نہیں نہ اسلام کسی کو رنگ سے پکارتا ہے کہ او گورو او کالو او فلان نہ اللہ تعالیٰ کسی کے وطن پہ نہ کسی کے گروہ پہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکارتا ہے ان کے انسان ہونے پہ یا ایہا الناس دعا کریں کہ آج ہم قرآن پاک کا پہلا یا ایہا الناس پڑھ رہے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ وقت ضرور آئے کہ جب ہم یا ایھا الناس جب آخری دفعہ آئے گا قرآن پاک میں تو اس کو بھی پڑھ رہے ہوں اور اس پہ عمل کرنے والے بنے. انسانیت کے لیے یہ دعوت ہے. سب سے پہلی چیز تو اس میں سے جو عمل کی ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے. یہ صرف مسلمانوں کی چیز نہیں. اور یہی تھی وہ آیات جس نے یوسف اسلام کے دل کے تالے کھول دیے. پہلے کیٹ سٹیون کے نام پہ ایک فیمس سنگر تھا. کسی موقع پہ اس نے جب یا ایھا الناس سے شروع ہونے والی کوئی آیت سنی تو گھبرا گیا. او مین کائنڈ, کہنے لگا کہ یہ کتاب تو مجھے پکار رہی ہے. اس کے بعد بس اللہ نے اس کے دل کو کھولا اور وہ اسلام کی طرف آیا. بات تو پھر یہ ہے کہ اس وقت تو سارے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے سن رہے ہیں. آج تو قرآن وہی پڑھے گا جو قرآن کو مانے گا ایمان کے ساتھ. وہ بھی پڑھ لیں تو اللہ کی رحمت ہے, لیکن انسانیت تک کون پہنچائے گا؟ ہم پہنچائیں گے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. وی شوڈ کنوے دا میسج. پیغام تو پہنچانا ہے. ہمیں مسلمان ہونے کی بنیاد پہ ہماری الہامی کتاب کی صورت میں یہ کتاب مل گئی, لیکن وہ لوگ جو ابھی اس قرآن اور اسلام سے دور ہیں پھر ان تک کون پہنچائے گا؟ ہم مسلمان پہنچائیں گے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کے کندھوں پہ پیش کی گئی. الناس کا لفظ کامن ہے, عام طور پہ استعمال ہوتا ہے انسان کے معنوں میں. اس میں پچھلے تینوں گروہ آگے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المتقین, یا ایھا الکافرون, یا ایھا المنافقون, یہ نہیں کہا. بس یا ایھا الناس کہا تو اس میں وہ تینوں گروہ آگے. گویا کہ اب سب توجہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کو پکارا ہے. کیونکہ جب نام لے کے پکارا جاتا ہے تو پھر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پوری دنیا پر حجت قائم ہو گئی. عورتیں, مرد, بچے, گورے, کالے, سب کو پکارا. کیا کہا؟ عبادت کرو. عبادت کے معنی کیا ہیں؟ غور کیجئے گا. یہاں وہ بنیادی پیغام دیا جا رہا ہے جو پورے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ ہے. اور وہ کیا؟ کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے, بندگی کے رنگ میں آ جائے, عبادت میں ڈوب جائے. تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی دعوت یہی تھی. سورت آراف اور سورت حوت میں ایک ایک رسول کا نام لے کر ان کی دعوت جو بیان کی گئی وہ کیا تھی؟ کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, تمہارا کوئی اور الہ اس کے سوا نہیں. اسی طرح سورت شورا میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں کہا گیا فاتقوا اللہ واتیعون, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو, میری اطاعت کرو. سورت نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بیان کی گئی کہ ان اعبدوا اللہ واتقوه واتیعون, آیت نمبر 3 ہے. اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو. تو گویا کہ پہلی بات اس بات کو سننے کے بعد جو معلوم ہوئی کہ دنیا میں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا, کہ بندہ رب کی عبادت کرے. سورت زاریات آیت 56 میں بھی آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی کی دعوت مختلف دور میں دی. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے انبیاء کرام آئے تو یا قومی کہتے رہے, لیکن جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا تو انہوں نے یا قومی کا دعویٰ کبھی نہیں کیا بلکہ یا ایھا الناس. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام خاص طور پہ ایک وقت اور ایک زمانے کے لوگوں کے لیے آئے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری اور کامل رسول ہیں, ان کی دعوت قیامت تک کی دعوت ہے, لہذا سب لوگ اس کے مخاطب ہیں. اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ ہمارے رسول. کبھی بھی آپ کسی نان مسلم سے یا غیر مسلم سے بات کریں تو بات میں یہ کہیں ہمارے رسول نے یہ کہا, نہیں. آپ انہیں کہا کریں, یعنی اپنے کی بجائے ان کو بھی ساتھ شامل کریں کہ ہم سب کے رسول نے یہ کہا. اس لیے کہ رسول وہ سب کے ہیں. پھر دوسری بات دیکھیے کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت ہوتی کیا. کچھ بات تو ہم سورت فاتحہ میں کر چکے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ عبادت اتنا بڑا اور اہم لفظ ہے کہ اس کا ایک لفظ میں مطلب پورا ہی نہیں ہوتا. اس لیے مفسرین نے اس او بدو کے کتنے ہی معنی کیے. کسی نے کہا اتیو, عبادت کرنے کا حکم دے کے کیا یہ کہا کہ بس سارا دن نماز پڑھتے رہو. آج ایک محدود سا تصور جو عبادت کے نام پہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لے لو, دانے گھماتے جاؤ, چاہے ساتھ باتیں کرتے جاؤ, یہ عبادت نہیں ہے. عبادت میں اطاعت, بندگی اور غلامی, محبت اللہ سے, ڈر اللہ کا, توکل اس کا, خوف اس کا, امید اس کی, شکر اس کا, اس کی دیوی تقدیر پہ راضی ہونا, یہ سارے لفظ عبادت میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بندگی کا سبق دیا کہ دیکھو تم دنیا میں آئے ہو تو اب رب کو ماننا پڑے گا, رب کی طرف چلنا پڑے گا. لہذا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اگلی بات, عبادت کرو اپنے رب کی, یعنی بندگی میں آ جاؤ, غلامی میں آ کے تو دیکھو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ایک رب کے بننے میں لذت کتنی ملتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج تک بندگی کا اور غلامی کا مزہ نہیں چکھا. ہم نے نفس کی غلامی کی, ہم نے رسم و رواج کی غلامی کی, ہم نے سسرال والوں کی غلامیاں کی, ہم نے معاشرے کی غلامی کی, ہم نے بچوں کی غلامی کی, اور ان ساری غلامیوں نے ہمیں اس اصل غلامی سے دور کر دیا جو مطلوب تھی, اور وہ اللہ کی غلامی تھی. ان سب میں سے کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھنے سے اللہ منع نہیں کرتا, لیکن اپنے سمجھنے کے لیے ایک نقطہ رکھ لیجئے کہ جہاں مخلوق میں سے کسی کا کوئی تقاضا اللہ کے تقاضوں سے ٹکرانے لگے اور اللہ کی بات کو چھوڑ کر مخلوق کی مان لی جائے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کے بندے بن گئے. بس اتنا سا فرق ہے. نہ بچوں سے پیار کرنے کو اللہ روکتا ہے, نہ خاندان سے, نہ معاشرے سے, لیکن ان کی غلط نہیں ماننی. لا تعت علی مخلوق ان فی معصیت الخالق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا خلاصہ ہے کہ جس بات میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی نہیں ماننی. چھوٹا سا بس اصول رکھ لیں, آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ آ جائیں, یا آپ کا شوہر آ جائے, یا آپ کے بچے آ جائیں, خاندان آ جائے, شادی کا موقع آ جائے, موت کا موقع آ جائے, ایک اصول رکھ لیں, جو ماننے لگی ہوں کیا اس کو کرنے سے اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا. آف کورس ماں باپ کی بات مانوں گی, ان کی خدمت کروں گی, اللہ خوش ہوگا, کر لیجئے. لیکن اگر وہی ماں باپ آپ کو شرک کا حکم دیں, فوراً وہی اصول لائیں, ان کی یہ بات مانوں گی تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ نہیں, وہ خوش نہیں ہوگا. اچھا بس پھر ان کی نہیں ماننی, لیکن ان کے ساتھ تعلق نہیں بگاڑنا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا بندگی کرنے کا, اور اس کا رنگ آئے کیسے؟ کیونکہ جب ہم سنتے ہیں نا کہ عبادت میں اتنا گہرا معنی ہے, اتنا کچھ ہے, تو کریں کیسے؟ دیکھیے, کسی کی بھی بندگی اس کو جانے بغیر نہیں ہوتی. جس کا روب ہمارے دل پہ تاری ہوتا ہے نا, اسی سے مروب ہوتا ہے. مروبیت کہہ لیں آپ, امپریس ہونا. اللہ تعالیٰ سے کیسے امپریس ہوں کہ اس کی عبادت کرنے کو دل چاہے؟ نماز بوجھ کی بجائے لذت لگے, تو اس کی پہلی چیز تو کیا ہے؟ معرفت, پہچانی اپنے رب کو. اور کسی کو پہچاننے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے نام, اس کی صفات کا پتہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کر کے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. پھر کائنات پہ تدبر کیجئے, سورج چاند ستاروں کو دیکھیے اور کہیے واہ, میرے رب کا کمال ہے, یہ میرے رب کا شاہکار ہے. آپ کا خود ہی دل چاہے گا بندگی کے لیے. پھر آپ اس وقت سجدہ نہ بھی کر سکے, لیکن آپ کی عقل جھک چکی ہوگی اللہ تعالیٰ کے آگے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کر کے آپ اللہ کی بندگی کے اندر آتے جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ واقعی پھر وہی بات کہ چلنا, پھرنا, سونا, جاگنا, کھانا, سب عبادت بن جائے گا. اب یہاں بات کر کے صرف یہ نہیں کہا کہ بس کرو ڈو اٹ، کوئی آرڈر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ کچھ بندے بڑے ریزننگ کرنے والے ہوتے ہیں، وجوہات پوچھتے ہیں بھی کیوں مانگے، یا یون ناس سو بدو عبادت کرو، کہا کیوں، اس لیے کہ ربک وہ تمہارا رب ہے، نوٹ کیجئے کا لفظ رب کو. اسماء الحسنہ میں سے کوئی اور نام بھی ادھر آ سکتا تھا، اور بظاہر اللہ کا نام بھی آ سکتا تھا جو اصلی نام ہے، یہ آیت ایسے بھی تو ہو سکتی تھی نا، اے لوگو عبادت کر اپنے اللہ کی، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، آ سکتی تھی نا یہ بات، نہیں آئی. لفظ رب کی جگہ کتنے ہی لفظ آپ یہاں لا سکتے ہیں، پورے 99 نیم آ سکتے تھے، لیکن یہاں لفظ رب کو لانے کی ایک بہت بڑی حکمت ہے. اصل میں نا اس جملے میں دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیوں، اس لیے کہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو قطرے سے کمال تک پہنچانے والی ہو، جو پانی کے قطرے کو سنتے دیکھتے عقل سمجھ فہم رکھنے والے انسان میں بدل دے. لفظ رب نے ہمیں مجبور کر دیا اس بات پہ کہ دیکھو رب کی عبادت کرنا تمہاری مجبوری ہے، کیونکہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور اس نے تم کو پیدا کیا، کوئی اور ذات ہے جو ایسا کر سکے، اس لیے اس کی عبادت کرو. کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، تم اس کی تخلیق ہو، تم اس کا شاہکار ہو. اور دیکھا جائے تو انسان قدرت کا بہترین شاہکار ہے، اپنی بنائی ہوئی چیز سے بہت پیار ہوتا ہے. آپ 10 چیزیں بازار سے منگوا لیں مہمان کے لیے، لیکن آپ اس کو پیش کیا چیز کرتے ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوتی ہے، دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، یہ میں نے خود بنائی ہے. اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہتا ہے لوگوں میں نے تم کو پیدا کیا. سورہ انفطار میں بھی آتا ہے الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کی. کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہاری صورت بنائی، یہاں کہا کہ اٹھو میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تم کو بڑے پیار سے بنایا، اس لیے تمہیں میری ہی طرف آنا ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے لیکن میں نے تم کو پیدا کیا. اچھا، اور کس کو؟ والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی. یا تو انسان کو اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے یا پھر اس کو اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، جب تک ابھی وہ خود ماں باپ کے درجے پہ نہیں فائز ہوا ہوتا. جب تک اپنے بچے نہیں ہوتے نا تو ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، انسان ان سے جدائی کا سوچ بھی نہیں سکتا. پھر آہستہ آہستہ جب اپنی اولاد ہوتی ہے، شوہر ہے، گھر ہے، تو پھر ماں باپ پیچھے پڑ جاتے ہیں، محبت نہیں کم ہوتی، پردہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ماں باپ کی بات کیوں کی؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں. پہلی بات، آف کورس انسان کو اپنے بعد اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. دوسری بات یہ پتہ چل گئی کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا اسی نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا تھا، اس لیے باپ دادا کی محبت کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے. دیکھیے یہاں توحید کی دعوت ہے ابھی اللہ کو ایک ماننے کی، اور آپ اس پورے رکوع کے اینڈ پہ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ تین بنیادی باتوں کو سمجھ سکیں جو پورے دین کا خلاصہ ہے، جس میں پہلی چیز توحید ہے، پھر رسالت ہے، پھر قرآن کے ساتھ تعلق ہے، پھر آخرت کے ساتھ تعلق ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر ماں باپ کا نام لے کر تم نے کوئی شرک کیا نا یا کوئی بدعت کی تو یہ یاد رکھنا کہ رب ان کا بھی وہی ہے. اسی طرح ایک اور نقطہ اس میں مفسرین نے بڑا پیارا اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہہ دیا کہ والذین من قبلکم، یہ نہیں کہا کہ والذین من بعدکم. بات واضح، جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا بعد والے کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اس سے امت محمدیہ کا آخری امت ہونا ثابت ہو جائے. اس لفظ سے یہ بات پھر ثابت ہو رہی ہے جو پیچھے بھی ہوئی تھی بما انزل من قبلک میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، لہذا جو بندہ بھی اللہ کی عبادت کرے گا اس کے پاس یہ دلائل موجود ہیں کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کے ماں باپ کو پیدا کیا. کرو کیوں؟ عبادت سے ملے کیا کیا؟ کَلَّا لَكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ، رسوا ہونے سے بچ جاؤ، تمہاری زندگی ڈپریشن کا شکار ہونے سے بچ جائے، اور تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے، اس کی ناراضگیوں سے بچ جاؤ، گمراہیوں سے بچ جاؤ. لہذا کیا بات پتہ چلی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچنے کی ایک بہت بڑی بنیادی چیز بتا دی، اور وہ کیا ہے؟ کہ توحید کو اختیار کر لو اور شرک سے باز آ جاؤ. اب رب کہنے سے بات تو پوری ہو گئی تھی، لیکن کچھ باتیں آگے. یہاں تک دیکھیے آیت نمبر 21 میں انفرادی نعمتوں کا تذکرہ ہے، انسان کی تخلیق، اس کے ماں باپ کی تخلیق. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی چیزیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پہلی میں انسان کی ذات سے متعلق تھی، اب اس کے ارد گرد جو پھیلی ہوئی نشانی ہے ان کا تذکرہ ہے. کیا فرمایا؟ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، وہ ذات جس نے زمین کو فرش بنا دیا. کتنا پیارا بچھونا ہے جو اس نے تمہارے لیے بچھایا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ زمین گول ہے، آج سائنس نے ثابت کر دیا. یہ بھی پتا ہے کہ اس زمین کے اندر آگ کے لاوے بھڑک رہے ہیں، لیکن ہم کتنے اطمینان سے اس پہ چلتے ہیں. کبھی پاؤں جلے، کبھی زمین پہ پھسلے. یہ اللہ کی ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ عبادت کرنے کا حکم کیوں دیے؟ اس لیے کہ نعمتیں بہت دی. پھر آپ دیکھیے زمین مسلسل حرکت میں، ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے ہم کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اندر لاوے ابل رہے ہیں، اس کے اندر ویلکینوز ہیں، کیا کچھ ہیں، لیکن اس کی ظاہری سطح کو ہیٹ پروف بنا دیا. اللہ اکبر. کبھی غور کر کے ایک انسان دیکھے تو اس کا دل جھک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی پیاری چیز مجھے دی. ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، صرف ہمارے نیچے زمین اونچی نیچی ہوتی. آپ جس کارپیٹ پہ بیٹھی ہیں، اس کارپیٹ کے نیچے کوئی ڈھکن ہوتا اگر شیشی کا، آپ بے چین ہو جاتی. آپ کہتے نیچے سے کچھ چبھ رہا ہے، اور آپ سوچیں کہ اگر ہم پاؤں زمین پہ رکھتے اور اس کے نیچے سے پتھر ہمیں چبھ رہے ہوتے. اللہ کی شان ہے نا. اور صرف زمین کی بات نہیں کی، کہا وسما بنان، آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنا دیا. چھت کے نیچے آتے انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین نہ تو اتنی نرم کر دی کہ اس میں پاؤں رکھو تو پاؤں دھسنے لگے، اور نہ لوہے اور پتھر کی طرح سخت کی کہ چل نہ سکو، اور آسمان کو تمہارے اوپر کس طرح چھت بنا دیا کہ تم جدھر سے دیکھتے ہو تمہیں خوبصورت دکھتی ہے. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا بارش کی صورت میں. آج تو سائنس نے بارش کی بہت ساری وجوہات جان لی نا، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کمال ہے. کیسے پانی بنتا ہے، اور سردیوں میں وہی پانی برف بن کے آپ کے اوپر برستا ہے. بالٹیوں کی صورت میں ذرا پانی برستا تو سوچئے کیا ہوتا. اور یہ جو برف ایک بوند بوند کر کے گرتی ہے، اگر یہ دو دو چار چار کلو کے بڑے بڑے ڈھیلوں کی صورت میں ہم پہ برستی تو ہمارے تو سر پھٹ جاتے. کوئی اتنے سکون سے آسمان کے نیچے جا سکتا تھا؟ کبھی آپ بہت پرانی کسی بلڈنگ میں گئے ہوں ایسے دیکھنے کے لیے، خوف کیا آئے گا کہ یہ گر نہ جائے. ہماری چھتیں کتنی پرانی ہیں عموماً؟ بہت پرانی بھی کسی کی چھت ہوگی نا 100 سال 200 سال، پھر تو نیچے لکھ دیتے ہیں کہ اب اس کو گرا دو. آسمان کتنا پرانا ہے، کوئی گن سکتا؟ کبھی آپ کو زمین پہ کہیں چلتے ہوئے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہاں سے آسمان کریک ہو کے میرے اوپر نہ گر جائے؟ ہماری چھتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، آسمان میں کوئی دراڑ دکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، آسمانی رنگ ہے جو کچا رنگ ہوتا ہے. کبھی آسمان کا رنگ کہیں سے اڑا ہوا دکھا؟ کیوں نہیں غور کرتا انسان اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو؟ اور یہ جو بارش کا منظر ہے، یہ تو انسان کی عقل کو خاموش کرنے والا منظر ہے. سورت واقعہ 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے، یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی طرح سورۃ نبا آیت 14 میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُوسِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا. لہذا پہلی نعمت زمین فرش بنا، دوسری نعمت آسمان چھت بنی، تیسری نعمت آسمان سے بارش اتری مان کی صورت میں، اور چوتھی نعمت ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. بھی کی ضمیر ماں کی طرف ہے. پانی جاتا ہے زمین میں تو اس سے پھل پیدا ہوتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے، اس میں ایک بڑی لطیف سی بات ہے. دیکھیے کہ ابھی تک جتنی نعمتیں ہیں نا تذکرہ ہوا، اس میں انسان کی کوئی محنت نہیں ہے، نہ آسمان بنا ہم سے، نہ زمین بنی، نہ بارش ہماری کوشش ہوتی ہے. چوتھی پہ انسان شک کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فصلیں تو ہم اگاتے ہیں، پھلوں کے بیج تو ہم ڈالتے ہیں، کاشتکاری تو کسان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بھی کی ضمیر لگا کے بتا دیا، کوئی کسان جتنی مرضی زمین کھود لے، وہ اس میں جتنا مرضی محنت کر لے، ہل ڈال لے، جب تک بارش کا پانی اس میں نہیں آتا فصل نہیں اگتی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کسان جو ہے وہ مدد تو کرتا ہے کائنات کے اس نظام میں، بیج ڈالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، کومپل نکلے، گرمی سردی سے اس کو بچاتا ہے، لیکن جب تک پانی نہیں آتا تب تک بیج کھلتا نہیں ہے. تو لہٰذا کوئی اس فخر میں نہ رہے کہ یہ ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی شان ہے. سورت واقعہ ہی کی آیت نمبر 63 اور 64 میں آتا ہے اَفْرَائِتُم مَا تَحْرُسُونَ اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون، بتلاؤ تو صحیح جو کچھ بیج تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ کسی کسان سے جا کے پوچھئے گا کتنے بیج ڈالتے ہیں اور اس میں سے کتنے نکلتے ہیں. یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں. جو ذات اتنا کچھ کرے، چار صفات بتا دی، کہا اب ان نعمتوں کا تقاضا کیا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس جب اس نے اس میں کسی کی مدد نہیں لی نا تو تم بھی اس کا کوئی شریک نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو، تمہیں علم ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا اور ایک انسان کو اس دنیا میں پیش کر دیا. انداد کا لفظ ند کی جمع ہے، مد مقابل کے معنی میں آتا ہے. کبھی آپ خطبہ جمعہ غور سے سنیں تو اکثر اینڈ پہ آتا ہے لا ضد لہو، زواد سے اگر پڑھیں، لیکن زواد سے پڑھیں تو لا ضد لہو ولا ند لہو، یعنی نہ تو اس کا کوئی مخالف ہے اور نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے. ایک موقع پہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ کوئی اس کا مد مقابل بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیروں کی غلامی سے نکل کر میرے غلام بن جاؤ، مت ادھر ادھر پھٹکو، در در کے بھکاری مت بنو، صرف اللہ کی طرف آؤ. دیکھیے ند بہت اہم لفظ ہے. جس طرح کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کوئی ولی، کوئی شخص کسی درجے پہ بھی پہنچ جائے، جب اس کو نہیں پکار سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکار سکتے. ایک موقع پہ ایک صحابی نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و ما شیتا، اللہ کے نبی وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے. ہمارے ہاں بھی ایسے کہتے ہیں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جو اللہ اور اس کا رسول چاہے وہی ہوگا. کبھی بھی نہیں. اللہ کے نبی نے جو ہی ان کی بات سنی کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہے گا. تو عقائد کی اصلاح اس میں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ نبی کو بھی شریک نہ کرو. اللہ کا نام لکھتے ہو نا تو نبی کا نام نیچے لکھو، برابر بھی نہ لکھو. اگر ایک طرف تم خانہ کعبہ کی تصویر لگاتے ہو تو اس کے برابر مسجد نبی کی بھی نہ لگاؤ. دونوں کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے. یہ خفیہ راستے ہیں جہاں سے شرک آتا ہے اور چور دروازے ہیں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جو جائے نماز بھی چاہتے ہیں اس پہ مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا. شرک ہمیشہ محبت سے پھیلتا ہے. انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے، کسی کو پوجے. جب یہ جذبات اللہ سے نہیں پورے کیے جاتے نا تو پھر وہ دوسروں میں جانے لگتے ہیں. اسی لیے ایسی تمام چیزوں سے بہت کیئرفل رہنا چاہیے. انسان کی کمزوری ہے, جس چیز سے مروب ہوتا ہے, امپریس ہوتا ہے, اس کو پوچھنے لگ جاتا ہے. کوئی آگ سے امپریس ہوا تو آگ کو پوچھنے لگ گیا, کوئی پانی سے, کوئی بندر سے, کوئی کسی سے, کوئی کسی سے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب کو چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے دوسری طرف جانے والے کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آفیسر کی بات کو چھوڑ کر باہر بیٹھے ہوئے چپڑاسی کی بات ماننے لگ جائے, بادشاہ سے مانگنے کی بجائے اس کے باہر بیٹھے ہوئے منگتوں سے مانگنے لگ جائے. تو لہٰذا یہ شرک کا موضوع پورے قرآن پاک میں آتا ہی رہے گا. اور یہ تھی وہ دعوت جس نے ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا دنیا میں. اور یہی دعوت مکہ والوں کو بڑی بری لگتی تھی. انہوں نے 313 بت بنا لیے ہوئے تھے, لات منات عزا, آگے جا کے ہم پڑھیں گے ان کی ہسٹری. جو بزرگ فوت ہوتا اس کے نام کا بت بنا کے اس کا سٹیچو رکھ لیتے. شروع میں شبیہیں تھی, آہستہ آہستہ وہ آئیڈلز کی صورت ہوئی, صورت میں بدلا, اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے بعد اس کو انہوں نے اپنی عبادت میں شامل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت کرو شرک, اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے, اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ یہ درست نہیں, جو راستہ تم نے اختیار کیا وہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے, وہ دنیا کے کاموں میں کیسے شامل ہوں گے؟ سورۃ قصص آیت 56 میں آتا ہے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے. کیونکہ اگر ہدایت کا معاملہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہو جاتے. تو لہٰذا یہاں تک پہلی بات پوری ہوئی. یہ ہے توحید, دین اسلام کا بیسک رکن, فنڈامنٹل آف اسلام, کہ ایک رب کو مانو. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جب کبھی کسی کی کو دین کی دعوت دو نا تو بات توحید سے شروع کرو, نیل پالش لگانے سے بات نہ شروع کرو. یہ کھا سکتے ہو کہ وہ کھا سکتے, اس سے بات شروع نہ کرو. یہاں ترتیب دیکھے, یا ایھا الناس, ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبلیغ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں. تو پہلا پیغام توحید کا پیغام ہے, اور آج لوگ اسی میں بڑے ڈھیلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے بڑے عمل کرو, زیادہ زیادہ کرو, عقیدے کی بات نہ کرو. اب یہاں سے آگے آیت نمبر 23 سے دوسرا ٹاپک شروع ہوگا, میں آپ کے سامنے رکھوں گی, پھر انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے. فرمایا, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر تم شک میں ہو, کس چیز سے؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. یہاں بندہ کون ہے, کوئی بتائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہلی بات تو یہی نوٹ کر لیجئے کہ نبی کی بشریت کو ثابت کر دیا. اللہ کے نبی کو بندہ مانو, یا محمد بھی نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم, عبد کہا, کیونکہ پیچھے بندگی کا تصور تھا, عبادت کا ذکر تھا. اللہ کے نبی بھی اللہ کے بندے ہی تھے. آگے ہم پڑھیں گے حضرت عیسیٰ کو بھی اس میں کوئی انکار نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے, اور نبی بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اگر تمہیں شک کے اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا, تو فاتو بصورت من مثلہ, تو بس لے آؤ ایک صورت اسی کے برابر. کس کے برابر؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت, صورت اثر کے برابر, صورت کوثر کے برابر, چھوٹی سے چھوٹی صورت کے برابر کوئی ایک صورت لے آؤ. اکیلے نہیں کر سکتے, تو ودعو شہداءکم من دون اللہ, بلا لو اپنے گواہوں کو, اپنے ہیلپرز کو, بس اللہ کے سوا ہر ایک کو بلا لو. اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی مدد سے اس قرآن پاک جیسی ایک کتاب پیش کی جا سکتی ہے, تو جاؤ کر لو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم اس قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ چیلنج ہے, لیکن پھر ساتھ ہی کہہ دیا وہ بات جو ہونی تھی. کیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, دیکھو اگر تم نہ کر سکو. کیا؟ اس قرآن کے تقابل میں کوئی اور کتاب پیش کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. تو پھر یاد رکھو کہ فتک النار، بچ جاؤ آگ سے، ڈر جاؤ اس آگ سے. کون سی آگ؟ التی وقودہا الناس، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے. اور والحجارہ، اور پتھر. کون سے لوگ اور کون سے پتھر؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آگ میں ڈالے گا جنہوں نے غلط کام کیے، اور وہ پتھر کے بنے ہوئے بت بھی آگ میں ڈال دے گا جن کو لوگ دنیا میں پوچھتے تھے. کیوں؟ ان کو رسوا کرنے کے لیے، کہ جن کے سامنے سجدے دیتے تھے، جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، آج تو وہ خود اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتے، تو ہمارا کیا یہ کر سکتے تھے؟ اور پتھروں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی نا، ان کو کیا؟ اصل میں ان کے عبادت کرنے والوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پتھروں کے بتوں کو بھی آگ میں ڈال دے گا. کون سی آگ؟ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. مسلمانوں کو تو شوق ہے بس اس میں جانے کا، اصل میں تو اللہ نے یہ کافروں کے لیے تیار کی تھی. دو باتیں پتہ چلتی ہیں اس سے. اعدت ماضی کا سیگا ہے، پاسٹ ٹینس ہے. پہلی بات تو پتہ چلی کہ اس وقت بھی جہنم تیار ہو چکی ہے، موجود ہے اس وقت بھی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کو غیب کے پردے میں چھپایا ہوا ہے. اور دوسری بات پتہ چلی کہ وہ کافروں کے لیے بنی تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا سارے کفر کے اوپر جائیں گے یا سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے؟ کہا نہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کیا ہوگا؟ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ، جب کبھی وہ وہاں پھلوں میں سے رزق دیے جائیں گے. سوچیے ذرا، اپنے آپ کو وہاں محسوس کریں، آپ کچھ پھل دیے گئے، اب ہوگا کیا؟ قالو، وہ کہیں گے، کون؟ جنتی. ہذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی. یعنی جنت کے جو پھل ہیں وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں ہی جیسے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ نئی چیز کو منہ میں نہیں ڈالتا. آپ جو پھل بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں نا، وہی کھائیں گے. ہر علاقے کے ایک مخصوص کچھ پھل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو اتنی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سوچیں کہ ہم نے یہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ہی پہلے دیے ہوں گے تو اب دوبارہ دے رہے ہیں، دونوں ہی باتیں موجود ہیں. اب کیا ہوگا؟ ان پھلوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ وہی ہیں جو ہم کو پہلے دیے گئے. وہ اتوب ہی متشابہ، اور پھل ملتے جلتے ہوں گے. کس سے ملتے جلتے ہوں گے؟ اس کی چار پانچ مختلف تفاسیر ہیں. پہلی بات ہے دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. پھر دوسری بات کہ جنت کے پھل آپس میں ہم شکل ہوں گے. تیسری چیز ہے ان کے عملوں سے متشابہ ہوں گے، یعنی جیسے عمل ویسے پھل. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو پھل ہیں ان کے رنگ آپس میں ملتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہیں. دنیا میں بھی انسان کی عادت ہوتی ہے، کھانا کھاتے وقت پورا وقت کھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہاں سے لی، یہ پکائی، اچھا وہاں جانا، وہاں سستا ملتا ہے. کھانے کی ٹیبل پہ عموماً کھانے کی باتیں ہیں. الگ بات ہے ہماری اس ٹیبل کے بغیر بھی اسی کی زیادہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جنتی کھانا کھاتے ہوئے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اچھا اچھا یہ پہلے بھی ملتے تھے، یہ وہ بھی تھے، یہ بھی تھے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، بیویاں اور شوہر. ایسے لگتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، سب چیزوں کا تذکرہ آ گیا جنت میں. کیونکہ کھانے کی چیز ہو لیکن ساتھ بیٹھ کے کھانے والا نہ ہو تو بھی مزہ نہیں آتا. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں، سنتے وقت اس وقت یہ سوچ کے سنیے کہ پتہ نہیں آگے کیا بات ہوگی. جو آیتیں ہو چکی ہیں اس کو تو سننے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس کی روشنی میں سنیں گے، لیکن جو اگلی آیتیں اس تجسس کے تحت سنیے کہ پتہ نہیں اس میں آج کیا ہوگا. اور انشاءاللہ آپ کا یہ شوق رکھنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا.
يا أيها الناس فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
ابھی تک جتنی آیات ہم نے دیکھی اگر اس کا ایک ہلکا سا خلاصہ کر کے پھر آگے چلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس رکوع کے آغاز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات دیکھی. پہلے حکم دیا گیا کہ اس کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف حکم ہی دے دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وجوہات بتائیں, دلائل دیے گئے کہ کیوں اللہ کی عبادت کرو. کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا, وہ تمہارا رب ہے پہلی بات. پھر اس نے تم کو پیدا کیا, تم سے پہلے یعنی تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا. اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا, آسمان کو چھت بنا دیا, آسمان سے پانی نازل کیا, اس پانی کے ذریعے سے پھل رزق کے طور پر تمہارے سامنے پیش کیے. لہذا اتنا کچھ دینے والی ذات کا حق کیا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, کہ پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے. کوئی دیوی یا کوئی دیوتا, کوئی اوتار, کوئی اللہ کا پیارا ایسا نہیں ہے جو ان سارے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے. لہٰذا مان جاؤ کہ وہ رب ایک ہے, تم اس کا کوئی ند نہ بناؤ. انداد ہم نے دیکھا تھا ند کی جمع ہے, اور ند مد مقابل کو بھی کہتے ہیں کہ جو کسی کے برابری پہ آ جائے. اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا, کیا تو مجھے اللہ کے لیے شریک بناتا ہے؟ حالانکہ بل ما شاء اللہ وحدہ, ہوگا وہی جو ایک اللہ چاہے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان نا سمجھی میں اور محبت میں یا تھوڑی سی ایگزیجریشن میں بھی کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو انسان کو شرک تک لے جاتی ہے. ہماری زبانوں میں بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا یا اللہ کا رسول چاہے گا, تو یہ جملہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے منہ سے میں نے ایک چیز سنی ہے, اور جب ان کو بہت شوق ہوتا ہے حج یا عمرے کے لیے جانے کا تو کہتے ہیں دیکھتے ہیں کب اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے, تو رسول نہیں بلاتا. اسی طرح کچھ نعتوں کو اگر آپ غور سے سنیں تو اس میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ مدینے والے نے بلایا ہے اور میں آئی ہوں, اور کملی والے نے بلایا. خاص طور پہ نعتوں میں یہ شرک بہت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تصرف میں شرک ہو. شرک انشاءاللہ بہت ساری قسمیں ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھتے جائیں گے, لیکن یہاں سمجھ لیجئے کہ کسی کو ایسے کام میں شامل کر لینا جو صرف اللہ کا کام ہے تو یہ شرک فی التصرف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں پتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو تمہارے ان کاموں کو کرے. کسی کو کچھ کرنا ہوتا تو ہدایت دیتے اور اللہ کے نبی تو وہ بھی نہیں کر سکے اور نہیں کوئی کر سکتا کیونکہ الہادی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 23 سے رسالت اور قرآن پاک کی سچائی کی بات ہو رہی تھی جہاں پہ ہم نے تھوڑا سا رک کے تلاوت سنی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تم شک میں ہو کس بات سے, اس سے جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پہ, تو کیا کرو, پس لے آؤ ایک سورت اسی جیسی. اکیلے نہ کر سکو تو کیا کرو, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم اپنے گواہوں کو بلا لو, اپنے حمایتیوں کو اور اپنے مددگاروں کو بلا لو. ان کن تم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. کس دعوے میں سچے ہو؟ کہ ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں. اور دوسرا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, اللہ کا نہیں ہے. پھر ساتھ ہی نتیجہ بھی بتا دیا گیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, دیکھو سوچ لو کہ تم نہیں بتا سکو گے, وَلَن تَفْعَلُوا اور حقیقت میں تم نہیں بتا سکو گے, تو فَتَّقُوا النَّارَ پس بچ جاؤ اس آگ سے. کون سی آگ؟ اللتی وقودہا الناس جس کا ایندھن لوگ ہوں گے, والحجارہ اور پتھر ہوں گے, اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اس ایک آیت میں بہت ساری باتیں ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. پہلی بات لفظ ریب پہ کریں گے. ریب شک ہے اس کا ترجمہ, لیکن ریب ایسے تردد اور وہم کو کہتے ہیں جس کی بنیاد کوئی نہ ہو اور تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے وہ دور بھی ہو جائے. قرآن پاک کھلا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا تھا, گویا کہ پتا کیا چلا کہ قرآن پاک پر جو بھی شک کرے گا بس وہ اس کا وہم ہے, یہ بے بنیاد شک ہے. یہ اپنی صرف دل کی بھڑاس کو نکالنے کی بات تو ہو سکتی ہے, لیکن اصل میں قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ سالڈ بیس پر کوئی شک کر سکے. ٹھیک ہے, پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے اس ایک لفظ ریب پہ غور کرنے سے کہ تھوڑی سی کوشش کی جائے تو لوگوں کے دلوں سے قرآن پاک کے بارے میں شک نکل سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی اہل علم سے ریب کی نفی بھی کی ہے, یعنی علم والے لوگ جو ہیں وہ شک سے پاک ہوتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور نہیں شک میں آتے وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں اور ایمان والے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ علم کے ذریعے سے شک دور ہوتا ہے. کسی بھی کے بارے میں شک ہو تو جب آپ اس کو اس چیز کا سالڈ علم دے دیں گے, صحیح اس کے بارے میں خبر دے دیں گے, تو شک جو ہے وہ دور ہو جائے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں جو شک ہے تم اس کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو کر لو. کیسے, کس چیز پر شک ہے؟ مما نزلنا علی عبدنا, اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی کو یہاں عبد کہا گیا اور قرآن پاک اللہ نے نازل کیا, اس دو باتوں کی خبر اس ایک جملے میں مل گئی. قرآن پاک میں یہ چیلنج پانچ مرتبہ ہے. ایک تو اسی جگہ پہ ہے کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک سورت لے آؤ, چلو چھوٹی سی لے آؤ. یہ چیلنج قرآن پاک میں موجود ہے. سورت طور کی آیت 33 اور 34 ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت 88 ہے, سورہ ہود آیت 13 ہے اور یونس 38 ہے. آپ ان سب کے لیے تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ دیں. آپ کا کام کیا ہے کہ گھر جا کے ترجمہ علی قرآن سے ان آیتوں کا ترجمہ آپ نے خود لکھنا ہے, کیونکہ میں بول بھی دوں گی تو آپ جلدی میں پورا نہیں لکھیں گے. کبھی بھی کوئی آیت کوٹ کرواؤں تو اس کا طریقہ نوٹ کر لیجئے کہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں سائڈ پہ, جیسے آپ کو نوٹس لکھنے کے سٹائل میں بتایا گیا تھا, سائڈ پہ سورت اور آیت کا نمبر لکھ دیں اور جگہ دو لائنوں کی چھوڑیں. بعد میں شام کو آپ جا کے گھر میں ہوم ورک کرتے ہوئے اس میں ان آیتوں کو نوٹ کریں, لیکن آپ کو ان چاروں آیتوں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کو 10 آیتوں کی بھی دعوت دی گئی جن نوئنس مل کے اس قرآن جیسی آیت کوئی صورت نکال لیں، پھر کہیں کہا کہ چلو ایک ہی آیت لے آؤ، لیکن کسی جگہ بھی وہ کچھ نہ کر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہہ دی کہ جس کو قیامت تک کوئی بھی نہیں پورا کر سکا. کوئی تم سیمینار بلا لو، میٹنگز بلا لو، حق کو ہٹانے کے لیے جو کوشش کر سکو، اکیلے نہ کر سکو تو دوسروں کو بلا لو، لیکن آج ہی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا You will never do it. تم نہیں کر سکو گے. دیکھیے کہ اگر کوئی قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بنا سکتا نا، اور یہ چینجیبل ہوتا، ایڈیٹیبل ہوتا، تو پھر ہر سال قرآن پاک کا نیا ورژن آتا، اور ساتھ یہ حوالہ لکھا ہوتا کہ یہ اس سال کے ورژن میں. آپ میں سے کبھی کسی کو کوئی کوٹیشن تورات یا انجیل، یعنی جس کو آج کے دور میں بائبل کہتے ہیں، کسی بھی کتاب میں، کرسچینٹی ریلیجن کی آپ کوئی کتاب کھولیں، جب وہ اپنی کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں تو ساتھ اس کا ایئر بھی لکھتے ہیں، ورژن لکھتے ہیں کہ یہ اس سال کی بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے، کیونکہ اس میں انسانوں نے اپنی مرضی سے چینجز کی اور ہوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا حفاظت کا. تو لہٰذا یہاں قرآن پاک کے لیے وہ دعویٰ کر دیا گیا جو حقیقت میں ایک ایسی ذات کا دعویٰ ہو سکتا ہے جس کو اپنے کلام کے مکمل ہونے کا یقین ہو. اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کوئی کتاب آپ کھولیں تو اس میں شروع میں لکھا ہوتا ہے، کوئی غلطی دیکھیں تو ہمیں بتائیے گا. قرآن پاک جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا آج تک ویسا ہی ہے، ایک زبر کیا ایک زیر نہیں بدلی. اور اس پہ لوگوں نے حسد بھی کیا، کرسچنز کو اس چیز پہ حسد آیا تھا ایک موقع پہ، تاریخ میں ایسا وقت گزر چکا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنی کنٹرڈکشن ہے، کتنی مختلف چیزیں ہیں، انہوں نے تو اپنی بائبل کو بھی جمع کیا اور 2 لاکھ سے زائد کنٹرڈکٹری چیزیں جمع ہو گئیں. اور جب انہوں نے پوری دنیا کے قرآن پاک جمع کیے تو اس میں سے کتابت کی 1-2 غلطی کے سوا کوئی بھی چیز ان کو نہیں مل سکی. پورا ریکارڈ جمع کیا گیا تھا، پھر اس عمارت کو آگ لگ گئی، لیکن اس کے بعد جو فگرز تھوڑے بہت سامنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم قرآن پاک کے پوری دنیا سے حاصل کیے ہوئے نسخوں مختلف ادوار میں، آج کے ماضی کے لکھے ہوئے، لیکن ہمیں کہیں بھی کوئی غلطی یا کوئی مختلف چیزیں نہیں دکھی. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبی ہے. انسان بات کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتی. پھر یہاں دیکھیے، ودعو شہدا اکم، بلاؤ اپنے ساتھیوں کو. شہدا شاہد کی جمع ہے، حاضر کے معنی میں بھی آتے ہیں، گواہ کے معنی میں بھی آتے ہیں. یہاں مراد ہیں دنیا میں سارے لوگ. کچھ کہتے ہیں اس سے مراد ان کے بت ہیں، جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے بارے میں گواہی دیں گے. اور عربوں کا ایک، ان کی ایک عادت تھی، قریش کا خیال کیا تھا کہ شعرا کے پاس جنات ہوتے ہیں، شاعر جو بہت ہی میلوڈیس کلام پیش کرتے ہیں نا، ردھمک، بہت شاعری جس میں ایک حسن ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، ضرور کوئی شاعر ہوگا. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا کہ جاؤ پھر تم کسی جن کو بلا لو، انسان کو بلا لو، کسی کو بھی بلا لو، اور قرآن پاک کی جیسی ایک آیت لے آؤ، لیکن تم ایسا نہیں لا سکو گے. اب یہاں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اتنا یقین ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ، تو آخر قرآن پاک میں کوئی ایسی خوبی تو ہوگی نا کہ جس کی بنیاد پہ کوئی انسان کوشش کے باوجود بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکا. تو وہ کیا ہے؟ ہم 10 پوائنٹس دیکھیں گے. صرف آپ پوائنٹس کے نمبر ہی لکھ لیں، یعنی مین اس کی ہیڈنگز لکھیں گے، تو آپ ضرور اس چیز کا اقرار کریں گے کہ قرآن پاک جیسی کوئی چیز وہ کیوں نہ لا سکے. آخر کیا وجہ ہے؟ تو ایک کتاب ہی نا، ابھی تو آپ کا یہ سفر شروع ہوا ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنا قرآن پاک کے سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے، کئی موقع پہ آپ بے ساختہ کہہ چکیں گے کہ واقعی یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اور اس کا اظہار ان کے دور میں بھی ہوا تھا. ایک اس دور کا رواج کیا ہوتا تھا کہ پورے سال کے بعد ایک کمپٹیشن ہوتا تھا، پھر جس شاعر کا کلام بہت اچھا ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیتے تھے اور پورا سال وہ وہاں لٹکتا رہتا تھا، گویا کہ ایک جیسے ایوارڈ وننگ کیفیت ہوتی ہے، کوئی ان کو ایک خوبی اس کی ہوتی ہے، سب لوگ اس کو دیکھتے، جیسے کوئی بھی ایک سال کے لیے نامینیٹ ہو جاتا ہے، چنا جاتا ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ لکھا تھا. اور جب سورت کوثر نازل ہوئی تھی کہ ان ناتئی ناکل کوثر فصل لربک ونہر ان نشانیک ہو الابتر، اس کلام کے حسن سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ جب اس کو وہاں لکھ کے لگایا گیا تو ایک شاعر تھا ان کا، اس نے آ کے اس کے آگے ایک جملہ بڑھا دیا تھا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اور حقیقت ہے، چند دن پہلے بھی کسی نے مجھے ایک ای میل بھیجی اور گاڑی تھی تو اس میں آگ لگ گئی، بہت یعنی گاڑی دکھائی ہوئی تھی بروکن کیفیت میں، اور لیکن اس کے اندر قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا تھا تو وہ بالکل ٹھیک رہا. پوری گاڑی انجر پنجر ہوئی ہوئی تھی، اس کی بے شمار تصویریں انہوں نے بھیجی، لیکن باہر سے جلد تھوڑی سی اس کو دھواں سا جیسے لگا ہوتا ہے، لیکن اندر سے صفحے بالکل ٹھیک تھے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت اس نے کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ میں ایسے ایسے دور گزرے مسلمانوں پہ کہ لوگوں نے حسد کی وجہ سے قرآن پاک کے پورے نسخے جلا دیے. ایسے ظالم حکمران بھی دنیا میں گزر چکے. اس کے باوجود جب اس بادشاہ نے رات کو گزرتے وقت کہیں سے قرآن پاک کی آواز سنی تو اپنے کارندوں کو کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے تو تم نے کہا کہ میں نے سارے نسخے جلا دیے، حالانکہ مجھے تو ابھی آواز آئی ہے پڑھنے کی. تو اس وقت اس کے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے وہ نسخے تو جلا دیے جو کاغذوں میں لکھے ہوئے تھے، لیکن اس امت کے تو سینوں میں قرآن لکھا ہوا ہے، ان کو ہم کیسے مٹائیں؟ یہ وہ کلام ہے. آپ اس کی ایک ایک آیت جو روز یاد کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ اپنے سینے کو بڑھا رہے ہیں، آپ کی وسعت بڑھ جائے گی، آپ فیل کریں گے کہ آپ کی میموری شارپ ہو گئی، آپ کو اپنی میتھ، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، وہ دوسری چیزیں اس سے زیادہ اچھی یاد ہونی شروع ہو جائیں گی. قرآن کا یہ ایک امتیاز ہے جس میں کوئی دوسری چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، باقی انبیاء کرام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ وقتی طور پہ ہوتے تھے، بس نبی کے سامنے ہوا اور پھر ختم، نبی کے فوت ہوتے ہی وہ معجزہ ختم. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا آگے آپ پڑھیں گے، ید بیضہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آج ان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ قیامت تک رہے گا. بلکہ ایک بڑی عجیب سی روایت ہے، علامہ جلال الدین سیوطی ہیں اور جلالین بہت معروف ان کی تفسیر عربی کی، ابھی اس کا اردو ترجمہ تو نہیں میں نے دیکھا، تو انہوں نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ہیں، ایک ہے کہ قرآن پاک قیامت تک باقی رہے گا، اور دوسرا معجزہ انہوں نے جو لکھا وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید الخدری نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہر سال حجی جمرات میں آتے ہیں، یعنی حج کے دوران جمرات پر پتھر مارتے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہوگا رمی جمار جس کو کہتے ہیں، کہ لاکھوں حاجی آتے ہیں اور تین روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے رہتے ہیں. وہ وہاں سے تو کنکریاں لے کے آتے ہیں مینا سے، لیکن کبھی کسی کو وہاں سے کنکریاں واپس لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آپ سوچیے نا، آپ لوگ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، وہاں پورے پورے ڈھیر لگ چکے ہوتے ہیں. اب اللہ عالم سعودی حکومت کرتی ہوگی، دوسرے کرتی ہوں گے، لیکن تاریخ میں ایسا بھی دور گزرا تھا کہ کوئی اس کے نشان پاسبل ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ ساری کنکریاں جاتی کدھر ہے. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ یہ کنکریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ ایسی مخلوقات کے ذریعے سے واپس پھینکواتے ہیں. واللہ عالم کسی کی قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک کا جو معجزہ ہے یہ حقیقت میں بہت بڑی چیز ہے. تو پہلی بات، قرآن پاک کے معجزہ ہونے میں کیا ہے؟ اس ایک کتاب کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ سارے علوم موجود ہیں جو دنیا کی مختلف کتابوں میں آپ کو دکھتے ہیں. مثلا اگر آپ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں نا، تو آپ انشاءاللہ تعالی ہر اس علم کو تھوڑا تھوڑا چکھ لیتے ہیں جو دنیا میں موجود ہے. سائنس کی باتیں آپ کو اس میں ملیں گی، جیوگرافی کی باتیں، زمین کے گھٹنے بڑھنے کی باتیں آپ کو اس میں ملیں گی، دنیا کے اندر کیا کہاں ہو رہا ہے. اور آپ سوچیے ذرا، یہ کتاب نازل کہاں ہو رہی تھی؟ مکہ میں، بدو، اونٹ چرانے والے، بکریوں کو ہانکنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں سے اتنا پیارا کلام پیش کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا. 7 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماں بھی چلی گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دادا، پھر چچا. ایک بچہ جو اتنے مختلف حالات کا شکار ہو کہ نہ وہ اسکول جا سکا، نہ کسی ادارے میں اس نے داخلہ لیا، لیکن ایک امی شخص کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کروا دیا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ آج ہم میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہوا کہے کہ میں قرآن نہیں پڑھی ہوئی، یا میں نے اردو نہیں پڑھی، یا میں کسی اسکول نہیں گئی، اور ایک دم کل وہ اٹھیں اور وہ ایسی فر فر باتیں سنائیں قرآن کی، یا کوئی ایسا کلام ان کے پاس ہو، تو میرا خیال ہے کہ حیرت کی بات تو ہوگی نا. اللہ کے نبی کا امی ہونا اس قرآن پاک کی سچائی کی دلیل ہے. کیونکہ انسان کسی کو بھی کوئی اچھا کام کرتا دیکھتا ہے تو فوراً پوچھتا ہے اس کا استاد کون ہے، یہ کن کا بچہ ہے، اس کی ماں کون تھی. اللہ کے نبی کے بارے میں جب لوگ یہ سوال کرتے ہوں گے تو سب کا جواب نفی میں تھا، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا. حتیٰ کہ جب غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی کی آیات آئی تو اللہ کے نبی نے جبرائیل کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھا. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی ان کے پیچھے پیچھے دہرا لیتے اقرا بسم ربک الذی خلق کو، تو جبرائیل آپ کے استاد ہو جاتے، اور استاد کی تعظیم کی وجہ سے پھر آپ کو جبرائیل کا اتنا ادب کرنا پڑتا کہ آپ کے نبوت کے کاموں میں خلل آتا. اس لیے جب انہوں نے کہا پڑھو تو اللہ کے نبی آگے سے کیا کہہ رہے تھے، ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. انہوں نے کہا پڑھو. پھر جب انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا، بھینجا، تو آپ کے سینے کو اللہ نے کھول دیا. پھر اس کے بعد آپ کی زبان پہ یہ آیتیں ایسے نازل ہوئی کہ جیسے آپ کو پہلے سے آتی تھی، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا. کبھی اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کروایا آپ کو جبرائیل نے کہ پڑھیے یہ آیت اور میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے دہرائے، چلے اس کے مخارج میں آپ کو بتا دوں، اس کو کہاں کھینچنے، کچھ نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن، سورہ قیامت میں آتا ہے کہ ہمارے ذمے اس کا جمع کرنا اور اس کا آپ کی زبان پہ آنا اور اس کا پیش کرنا. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کیا گیا. پھر دوسری وجہ اس کی کیا تھی، قرآن پاک کے اندر جو خوبی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو مستقبل کی خبریں دیتی ہیں، قیامت کے آنے کی باتیں. پھر آپ دیکھیے کہ روم اور فارس کے مقابلے میں اہل فارس غالب آئیں گے، پھر رومی مغلوب ہو جائیں گے، سورہ روم کے اندر آتا ہے. تقریباً 9 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر جو تھی ان کو دے دی تھی. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ یہ باتیں کہاں سے آئیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں کئی ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جن کی خبر قرآن پاک میں موجود تھی، تو اس وجہ سے بھی لوگ اس بات کو مان سکتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ایک وجہ اور کیا ہے قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کی، کہ اس میں پچھلی امتوں اور قوموں کی کہانیاں موجود ہیں. مکہ والے بالکل نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایون ان لوگوں کا دور نہیں پایا، لیکن قوم نوح سے لے کے پوری پچھلی قوموں کی کہانیاں قرآن پاک میں آتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر اس طرح ایک اور وجہ اس کی کیا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ جس سے لوگوں کے دل کی چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع مل گئی. لوگ کچھ سوچ رہے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی کی زبان پہ آیتیں آ جاتی تھیں. سورۃ آل عمران کی آیت 122 میں آتا ہے، اس ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جو تمہاری دو جماعتوں نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. غزوہ احد کے موقع کی بات تھی. اب انہوں نے آ کے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، بنو سلمہ اور ایک دوسرا قبیلہ تھا، کہ کیا ہم پیچھے ہو رہے ہیں یا ہمیں ڈر لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو فوراً پتا چل گیا. پھر اسی طرح مکہ والوں کی ایک بات کہ یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، وہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. اب یہ تو ان کے دل کی باتیں تھی، تو جب اللہ کے نبی کی زبان پہ آ جاتی تھی تو پتا کیا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پھر اسی طرح ایک اور وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں کچھ لوگوں کو چیلنج کیا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے. مثلا یہود کے بارے میں پہلے ہی پارے کے آخر میں آئے گا کہ ان سے کہو کہ اگر تم واقعی ہی کہتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو تو چلو جاؤ موت کی تمنا کرو. جب تم کہتے ہو کہ مرتے ہی ہمارے لیے جنتیں تیار ہیں تو دنیا میں مغلوب کیوں ہو رہے ہو؟ لیکن ساتھ ہی کہا ولئن یتمنوہ ابدا، یا ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی. آیت نمبر 95 ہے سورہ بقرہ کی. کہ موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے اور باقی انہوں نے نہیں کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور کیفیت جو قرآن پاک کو پڑھتے ہی محسوس ہوتی ہے, ہر بندے کے دل پہ اس کا ایک اثر آتا ہے, کوئی اس کو سنے کوئی نہ سنے. جبیر بن معتم ایک صحابی تھے, اسلام ابھی نہیں قبول کیا, ایک دفعہ اتفاق سے ایسی جگہ سے گزرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے, اور جب آپ آخری آیت پر پہنچے تو جبیر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میرا دل اڑنے لگا ہے, اور یہ پہلا دن تھا کہ جب میرے دل میں اسلام گھر آیا. اور وہ آیتیں کیا تھی, ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم مستیترون. کیا وہ خود بن گئے ہیں آپ ہی آپ, یا وہی ہیں بنانے والے, یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین, کوئی نہیں پر یقین نہیں کرتے, کیا ان کے پاس خزانے تیرے رب کی رحمت کے ہیں یا وہی داروغا ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک کا ایک اور اعجاز کیا ہے کہ بار بار آپ اس کو پڑھیں تو نہ اکتاتا ہے نہ اس سے تھکتا ہے. دیکھیے آپ ذرا کوئی دور جاہلیت کا وقت یاد کیجیے, جب آپ کو کوئی گانا بڑا پسند تھا, آپ اپنا فیورٹ سانگ کتنی دفعہ سن سکتے ہیں. جب نئی سی ڈی یا کیسٹ آتی ہوگی تو اس وقت آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو پورا سن کے ہی سوئیں. پھر ایک دن آپ گاڑی میں سن لیتے ہیں, پھر دوسرے دن سن لیتے ہیں, تیسرے دن کیا مسلسل ایک ہفتے کے بعد آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں سنا جاتا. آپ کو ایک فلم بڑی پسند آئے, آپ ایک دفعہ دیکھیں پھر دو دفعہ دیکھیں, کیا بار بار دیکھ سکتے ہیں؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دیکھیں, مثال دے رہی ہوں کہ اس طرح سے دل بھر جاتا ہے نا. ایک ناول آپ ایک دفعہ پڑھ لیں, پھر دوبارہ بور ہو رہے تھے پھر اٹھا لیا, پھر کچھ نہیں ملا, تیسری دفعہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا پڑھنے کو. لیکن قرآن پاک میں اتنی خوبی ہے کہ جتنا اس کو پڑھتے جائیں اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے اور کبھی نہیں کوکتاتا. کتنی دفعہ آپ نے تلاوت سنی ہوگی, مسلسل گاڑیوں میں چلتی رہتی ہے, لیکن اس کا حسن جو ہے وہ کانوں کو اچھا لگتا ہے. پھر اگلی وجہ یہ کہ قرآن پاک کی کسی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آج تک, وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے کمی بیشیوں کو بالکل الگ کر دیا. یہ کتنی بڑی ایک بات ہو سکتی ہے جس پہ غور کیا جائے. پھر اسی طرح ایک اور وجہ ایسی ہے کہ قرآن پاک میں انسان کے اندر کی باتیں, یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی اصل ہستی ہے, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو صرف انسان خود ہی جانتا ہے, میں ایسا ہوں میرے اندر ایسا ہے. نطفے سے لے کے انسان کے دنیا میں آنے تک کی مختلف کیفیات ایسی بیان کر دی گئی قرآن پاک میں کہ جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد ایک انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے, وہ فوراً سوچ لیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے رکھا تھا اور اسی کو رکھا. تو بہرحال اس طرح کی اور کافی چیزیں ذہن میں آپ آگے آگے پڑھتے جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ربه ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن ابھی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا, لیکن ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. ٹائم کا تقاضا تھا کہ ہمیں یہاں پہ روکنا پڑا اس کو. تو بتائیں آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی اپنی تفسیر؟ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت نا. تو آپ لوگ ریڈی ہیں اپنے ریکیپ کے لیے؟ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ سب نے اچھے سے نوٹس لیے ہوں گے. الحمدللہ دل دل کو چھو جانے والی آیات ہے نا. آج ہم نے پہلی جو قرآن میں پہلا حکم ہے ہم نے پڑھا نا, قرآن میں ڈوز ہیں, اس صورت میں بہت سارے ڈوز ہیں ڈونٹس ہیں, تو پہلا ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہلا حکم ہم نے سنا ہے نا, اور وہ بھی کس کے نام ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایوہ الذین آمنوا, کس کو پکارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کس کو پکارا, پوری انسانیت کو ہے نا. تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کس کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے. لیکن سب کو پیغام کون پہنچائے گا, کس کی ڈیوٹی ہے, یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے نا. تو الحمدللہ یہ ہم نے اس کا پہلا سٹیپ, کے پہلے ہمیں خود پتہ ہوگا تو ہم پہنچائیں گے نا. آج ہم میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ یہ مسلم, بینگ مسلم دس از آور ڈیوٹی, کتنے لوگوں کو پتہ ہے, ہمارے بچوں کو, ہمیں. الحمدللہ پتہ ہے نا, الحمدللہ پتہ چل گئی جس کو نہیں بھی پتہ تھا ہے نا. تو اللہ تو اس کا پہلا قدم کیا ہے کہ ہم خود سیکھیں گے, ہمیں خود اس میں کوئی شک نہ ہو, ہمیں خود یقین ہو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے. کتاب کے اللہ کی طرف ہونے سے کوئی شک نہیں ہے, اس کے کانٹیکسٹ میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے احکامات میں کوئی شک نہیں, اس کی شریعت میں کوئی شک نہیں ہے نا. الحمدللہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا انسانیت کو, عبادت کرو. کس کی عبادت, اپنے رب کی عبادت کرو. اور رب کون ہے, رب کون ہے, سبحان اللہ, جو ذرے کو کمال پہ, جو کسی بھی, ہی کین میک فرام نتھنگ, ہمیں کچھ بھی بنانے کے لیے کچھ را مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سبحان تعالیٰ ہمارے کریئٹر ہیں, ہمارے سسٹینر ہیں, ہمارے پیدا انہوں نے کیا ہماری. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا تو عبادت سے کیا سمجھا آپ نے, عبادت کیا ہے, عبادت کیا, ریچولز کا نام ہے, محبت, اطاعت, بندگی, غلامی, توکل, اللہ کا ڈر, اللہ کا شکر, یہ سب کچھ عبادت میں آ جاتا ہے نا. اور ہم کس کی غلامی کرتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ میجورٹی بندوں کی, انسانوں کی, کس کی عبادت کری ہے, اپنے نفس کی, اپنے رسم و رواج کی, اس سے پہلے, قرآن سے پہلے ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا, دیکھیں لا الہ الا اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے نا, اس کو مینیفیسٹ کرنا اپنے ہر عمل میں, ہر چیز میں, یہ ہے اللہ کی بندگی, کہ اللہ کے بس غلامی. تو اس کے بارے میں دیکھیں حدیث میں کیا ہے, کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہے اس میں مخلوق کی فرمانی اطاعت نہیں ہے, ہے نا. چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں, شوہر ہوں, بچے ہوں, تو جہاں پہ اللہ کی آ جاتی ہے خالق کی نافرمانی, پھر ان کی اطاعت نہیں ہے نا. تو اللہ کی بندگی کے لیے اللہ سے مرغوبیت ضروری ہے نا, کہ ہم اس سے امپریس ہوں. تو کیا چیز ہے اس کے لیے, کیا چیز ضروری ہے پہلے بتائیں, اس کے لیے پہلے کیا چیز ضروری ہے, اللہ کی معرفت ہے نا, اللہ کی معرفت ضروری ہے. جب ہم اس جس سے محبت کریں گے, اگر ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے, تو وہ محبت ہماری کیسے کمپلیٹ ہو سکتی ہے نا. بالکل, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا ہے, اللہ کے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں عبادت کرو, عبادت کا پرپز کیا ہے, کیوں کریں عبادت, کیوں عبادت کرنی ہے, لعلکم تتقون, لعلکم تتقون ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ آ جائے ہمارے اندر. آپ کو بتایا تھا جتنا ہمارے اندر پرہیزگار بن جائیں, پھر تقویٰ کے بھی درجے ہیں ہے نا. پھر ہم نے کہا کہ تقویٰ ہی ہوگا, وہی, اسی سے ہمارا ایمان زیادہ ہوتا جائے گا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا اگلی آیت میں ہمیں کہ کون ہے رب. اگر تم لوگوں کو نہیں امپریس, اللہ نے دلائل بھی دے دیے کہ رب کون ہے. اللہ نے ہمیں بتائی کہ کیا 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 اللہ تعالیٰ نے, اپنے کیا کیا احسان ہے. اگلی آیت میں دیکھیں 22 میں اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین کو, دیکھیں فرش بنا دیا, زمین موو کریے, ہمیں اس کی حرکت محسوس ہوتی ہے, کتنے آرام سے ہم اس پہ چلتے پھرتے ہیں. پھر آگے کیا کیا اللہ نے, اور کیا, کہ آسمان کو ہمارے اوپر چھت بنا دیا, کتنے محفوظ ہیں ہم اس کے نیچے, الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش برسائی سے, پھر جو بھی اس سے نکلتا ہے پھل بھی اسی سے نکلتے ہیں نا. تو اتنی نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ نے کیا کہا ہمیں, اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب اتنی نعمتیں سب کچھ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ فلا تجعلوا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، ہے نا؟ تم جانتے ہو کہ کس نے تمہیں دیا ہے، تو تم کیوں اس کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے. شک کیا ہے؟ شک کیا ہوتا ہے؟ کس کے رائب کس قسم کے شک کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ہے نا؟ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے تو وہ شک ہے. اور شک کس کا اپوزٹ ہے؟ شک سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا، ہے نا، فیتھ کا اپوزٹ ہے. ہمیں شک کو نکالنا. پہلی بات ہی اللہ نے کہہ دیا تھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو شک ایمان کو جو ہے، ایمان کو ہمارے کمزور کر دیتا ہے. پہلے اس کو نکالنا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کیا نا کہ اگر قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے پہ شک ہے، کہ نعوذ باللہ ان کو کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیا چیلنج دیا انسانیت کو کہ تم لوگ ایک سورت بنا لو. تو کتنی دفعہ، پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں کر سکتے تم. اور کتنی دفعہ یہ چیلنج دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ یہ آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک، آپ کو استاذہ جی نے بتایا کہ وہ آیتیں جو آپ کو نوٹ کروائی ہیں، میں آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. ایک تو یہ تھی، پھر سورۃ طور کی 33-34، دین سورۃ بنی اسرائیل 88، دین سورۃ ہود 13، سورۃ یونس 38 ہیں. تو آپ نے اپنے نوٹس میں، مجھے امید ہے، جگہ چھوڑی ہوگی جا کے ان کو ترجمے کے ساتھ ان کو لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے نا تو آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ نے انسانیت، اللہ نے پھر کیا کہا کہ اگر نہیں بنا سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر نہیں بنا سکتے تو کس کے لیے تیار ہو؟ آیت نمبر ریپیٹ کر دوں میں، سورۃ طور 33-34، بنی اسرائیل 88، سورۃ ہود 13، سورۃ یونس 38، ٹھیک ہے؟ چل الحمدللہ. تو اچھا، پھر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آگ کے لیے تیار ہو، اس کا ایندھن کیا ہے اس آگ کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا اس کا ایندھن؟ انسان اور پتھر. اللہ اکبر. نارملی ہمارا کیا ہوتا ہے؟ آگ کو سوچیں، وہ آگ کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہم اجرنا من النار. اللہ ہم سب کو، اللہ نے کیا کہا کہ وہ کس کے لیے بنائی ہے؟ مسلمانوں کے لیے بنائی ہے؟ نہیں نا، کافروں کے لیے. لیکن اگر ہمیں شوق ہے، اللہ نے ہمیں سارا کچھ بتا دیا، پھر بھی ہم جائیں تو یہ ہماری بدقسمتی اس کو کہیں گے کہ ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. پھر اگلی آیت میں آپ نے کیا پڑھا 25 میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل ڈر جاتا ہے نا پڑھ کے، تو ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دے دی آپ لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. کیا بشارت دی ان کو؟ کہ ان کے لیے جنت ہے. اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ جنت میں پھل دیے جائیں گے ان کو جو یہاں سے ملتے جلتے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ جب چیز ہمارے لیے کوئی نئی ہوتی ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمیں اس مشکل میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا اپنے پیارے بندوں کو، تاکہ ان کو لگے، لیکن ذائقہ تو ان کا ہمیں نہیں پتا سبحان اللہ کیا ہوگا. وہ تو ایسا جنت جیسا ہو ہی نہیں سکتا نا. تو اللہ نے کہا کہ وہ ان سے ملتے جلتے ہوں گے، ہے نا. اور کیا کہا؟ کہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جنت کے پھل آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، اور ان کے عملوں سے متشابہ ہوں گے. جتنے آپ چاہتی ہیں کہ لذیذ ہوں، اتنے عمل زیادہ کریں. انشاءاللہ، الحمدللہ. اور ان کے لیے ازواج ہوں گے ازواج متحرہ. تو الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ دے، جس کے جو ہماری اصل ڈیسٹینیشن ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا قرآن کا، اساتذہ جی نے بتایا آپ کو کہ قرآن کی کیا خوبی ہے، کہ کیسے معجزہ ہے. کیا چیزیں آپ نے نوٹ کی؟ جلدی سے لکھیں، ایک ایک سب لکھتے دیں. شاباش، بہت اچھی آپ کی ماشاءاللہ پارٹیسپیشن ہے. کیا ہے کہ اس کتاب میں اس میں سارے معجزے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ہے نا. کیسے معجزہ ہے؟ اس میں سارے علوم، گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، سارے علوم اس میں، سائنس، جیوگرافی، ہیومن باڈی، ہر چیز اس کے اندر ہے. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، جن کے دل پہ یہ نازل ہوا. پھر ہم نے پڑھا کہ اس میں مستقبل کی خبریں, ویری گڈ ماشاء اللہ, پچھلی امتوں کی کہانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی, ہے نا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں دلوں کی چھپی ہوئی باتیں بھی آ گئیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گئی. اور پھر ہمیں ہم نے دیکھا کہ اس کلام میں اس کو جو پڑھتے ہیں دل پہ اثر کرتا ہے. آپ لوگ اس کی گواہی دیں گے الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر چیلنج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا, اس کو ساتھ ہی بتا دیا کہ نہیں کر سکتے. پھر جتنی بار اس کتاب کو پڑھے دل نہیں بھٹ سکتے, ہے نا. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اور اس کی کوئی اس میں آج تک اس میں تبدیلی نہیں ہو سکی, ہے نا, سبحان اللہ. اور کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں جو لفظ بہ لفظ کور ٹو کور کسی کو یاد ہو, ہے نا, الحمدللہ. اور اندر کی باتیں آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ تفسیر سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میرے دل کی بات ہے, ہر کسی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے, الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. بہت ہی خوبصورت آپ لوگوں کا رسپانس ماشاءاللہ, جتنی خوبصورت تفسیر تھی اتنا خوبصورت آپ نے اس کو لیا ہے. میری آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں, ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یہ جوش اور جذبہ ہمیشہ برقرار رکھے. ٹھیک ہے, ابھی ہم اپنی بریک لیتے ہیں. آپ بریک میں اپنی جگہ سے ضرور ہلیں, فریش ہو جائیں, فریش وضو کریں, کوئی سنیکس لیں, چائے, جو بھی, تو اپنی تاکہ ہم فریش ہو کے اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول
القلب ففار بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب شكرا يا رب
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا جمالا نسألك وأنت الأسماء العفو سبحانك
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیہ. آپ لوگ واپس آ گئے الحمدللہ. وضو کر لیا ہوگا آپ لوگوں نے, فریش ہو گئے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے جس رب نے اتنی نعمتیں آپ لوگوں کو عطا کی اور ہم سب کو عطا کی الحمدللہ. تو بہت خوبصورت سیشن اور اتنی چیزیں ماشاء اللہ ہم لوگوں نے سیکھی اور دیکھی ماشاء اللہ. اب ہم جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں. اب ہم کتاب سنت کے مسائل کو انشاءاللہ سنیں گے. استاذ جی ہمیں ان کے بارے میں بتائیں گے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں کہ ہم نے قرآن پڑھا اور جس رب نے قرآن اتارا اور اپنے نبی پہ اتارا, اب ہم اپنے نبی کی باتوں کو دیکھیں گے سنیں گے جو ہمارے لیے ایک بہترین اسوائے حسنہ ہے. اور انشاءاللہ آپ اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیں اور اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل اور اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو رحمت العالمین ہے ان کی سازہ جی ہمیں بتائیں گے اور ہم پوری طرح اوپن ہوں کہ ہمارے دل میں شرح صدر ہو جائے اور ہم اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں. تو درود شریف پلیز اس سے پہلے پڑھ لیں اور تیار ہو جائیں انشاءاللہ آگاہ پا کے نیکسٹ سیشن کے لیے ہم کرتے ہیں اتباع سنت انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو امید ہے کہ جب تک ہم اس موضوع پہ بات پوری کریں گے یہ آپ کو یاد ہو چکی ہوگی. شروع کرتے ہیں پہلا باب, النیت, نیت کے مسائل. آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے کتاب و توحید کا پہلا لیسن لیا تھا وہاں بھی پہلا چیپٹر یہی تھا, اور یہی طریقہ احادیث کی کتابوں میں عموماً ملتا ہے کہ سب سے پہلا چیپٹر نیت کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت وہ بنیاد ہے جس پہ عمل صالح کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ کیوں پڑھنے لگے ہیں, اپنی نیتوں کو چیک کر لیں. مسئلہ نمبر ایک, اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. چھوٹی سی روایت ہے, کو چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی اس پہ دوں گی کہ آپ اس کو بعد میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کسی ایسی جگہ پہ لگا لیں جہاں آپ کی اکثر نظر پڑتی ہو, کیونکہ نیت کو درست رکھنا بہت مشکل کام ہے. بہت سارے اس میں اقوال ملتے ہیں مفسرین کے اور محدثین کے اور تابعین کے کہ ہمیں اتنی محنت اچھے کام کرنے میں نہیں لگی, اتنا مشکل نہیں لگا اچھے کام کرنا جتنا مشکل ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنا رہا، کیونکہ ہم کوئی کام شروع تو بڑی اچھی نیت سے کرتے ہیں پھر بعد میں نیت بدل جاتی ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. حدیث دہراتے ہیں، عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی، بس مہاجر نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ وہ کام جو نیکی سمجھ کے بھی کیے جاتے ہیں لیکن نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ انسان کے لیے وبال بن جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے. کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساخون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں تھے. وہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اگلی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے تھے، یعنی نماز ایک بہترین عمل ہے، لیکن اگر یہ عمل کرتے ہوئے نیت سے ہو جائے کہ دوسرا دیکھے اور میری تعریف کرے تو وہی انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنے گی. ایک اور روایت، آپ کہیں گے کہ آج ہم احادیث کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی کتاب کے ساتھ میں نے آپ کو نہیں پڑھائی تھی کیونکہ آپ کے لیے ٹاپک نیا تھا، آپ کو انداز نہیں پتا تھا، اور اب فیملیئر ہو گئے ہیں تو اب تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اتباع سنت ہی کے مسائل کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا اس موضوع سے مناسبت رکھتا ہے. ایک تیسری وجہ، اگر وہ میں نے آپ کو بتا دی تو پھر تو آپ بڑی محبت اور بڑے شوق سے پڑھیں گے، اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کیا کہ جو شخص میری بات کو سنے اس کو یاد کرے اور اسی طرح بیان کرے جیسے کہ اس کو رکھا، یعنی احسا کرے اس کا، تو اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، یعنی اس کا چہرہ چمکتا ہوا رہے. اب لوگ تو چہرے کی چمک کے لیے نہ جانے کیا کچھ لگاتے ہیں، فیشیل کرتے ہیں، فاؤنڈیشنز لگاتے ہیں، لیکن جو حدیث کو پڑھتا بڑھاتا ہے اس کے چہرے پہ اللہ کے حکم سے ایک چمک آ جاتی ہے. تو چاہتے ہیں اپنے چہروں کی چمک؟ چلیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم. ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور مالوں کی مقدار کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کے خلوص کو دیکھتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. بڑی خوبصورت روایت ہے. دو چیزیں جن کو اللہ نہیں دیکھتا، نہ دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے امپریس نہیں ہوتا. کس بات سے؟ کہ تم کتنے خوبصورت ہو اور تمہارے پاس کتنا مال ہے. ہاں، دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ بڑے شوق سے دیکھتا ہے، اور وہ کیا؟ کہ تمہارے دل کیا ہے، اخلاص کتنا ہے، اور تم اعمال کیا کرتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ سوچیے، بڑی صاف وجہ ہے. کیا کہ شکل و صورت اور مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، جو چیز وہ خود ہی دے رہا ہے اس پہ وہ کیوں سوچے؟ وہ تو اس کی دے، نہ کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے. لیکن دل کا اخلاص اور عمل کی کثرت یا خوبصورتی تو ہمارے ہاتھ میں، تو اللہ تعالی بندے کی کوشش کو دیکھنا چاہتا ہے. اس کے برعکس لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی پسند کرنے جائیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہی فرق ہے اللہ کے دیکھنے میں اور بندوں کے دیکھنے میں. آگے چلتے ہیں، دوسرا چیپٹر، تعریف السنہ، سنت کی تعریف. سنت کا لغوی معنی طریقہ یا راستہ ہے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ اس کی دلیل ابن ماجہ کی روایت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کو اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سنت کا لفظ طریقے یا راستے کے لیے آتا ہے، اس کا روٹ جو ہے نا سین نون نون ہے، سننا یا سنو کہتے ہیں پرانا ہونے کو۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں تیسرے پارے کے بالکل ابتدا میں ایک واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، تو وہاں کھانے کی بات ہے کہ لم یتسنا، اس کا کھانا گلا سڑا نہیں، تو بیسیکلی سنت کے لفظ میں پرانے کا معنی آتا ہے۔ اس کے اپوزٹ جو لفظ ہوتا ہے وہ محدث ہوتا ہے، محدث کہتے ہیں دین میں نیا کام، اسی کا اردو ترجمہ ہے بدعت۔ ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کسی بھی درس کے شروع میں جو پڑھتے تھے اس میں یہ الفاظ ہوتے تھے کہ بے شک نئے کام دین میں جو ہیں وہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ لیکن لفظ سنت کی ڈیپتھ میں جانا چاہتی ہوں کہ سنت کوئی مین میڈ چیز نہیں ہوتی، سنت کوئی نئی چیز نہیں کہ آج کے دور کی پیداوار، آج سے کچھ سال پہلے کی پیداوار، اس کا تعلق بہت بیک پہ ہے، روٹس پہ۔ تو سنت کے لفظ میں پرانے کا معنی کیوں ہوا؟ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی۔ عام طور پہ لفظ سنت ہے، لیکن ہم سنت نبوی کہیں گے تو اللہ کے نبی کا طریقہ۔ سنت فرعون ہوگی تو وہ بری سنت ہوگی، سنت حامان ہوگی تو وہ بری سنت ہوگی۔ تو لہٰذا سنت طریقہ یا راستہ ہے، وہ راستہ جس پہ کثرت سے چلا جائے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت پہ کثرت سے عمل ہونا چاہیے۔ تو اپنی اصل کے اعتبار سے اس لفظ میں کوئی اچھا یا برا معنی نہیں، دیکھا جائے گا کہ وہ کیسے ہوگا۔ اور اس حدیث سے ہمارے لیے عمل کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ کوئی کام کرتے وقت ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جو کام کرنے لگی ہوں کل اس کام کو دیکھ کر دوسرے کریں گے تو میرے لیے وہ کیسا صدقہ جاریہ ہوگا۔ آج کے دور میں ٹرینڈز سیٹ کرنے کا بہت رواج ہے، ٹرینڈ سیٹرز کا لفظ ایک بڑا لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ کوئی نیا ٹرینڈ یا فیشن سیٹ کرنے سے پہلے انسان ضرور سوچے کہ میرے بعد جتنے لوگ اس طریقے کو یا اس فیشن کو اپنائیں گے کیا میرے حق میں یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ اگر رول ماڈلز کو یا ماڈل گرلز کو یا فیشن ڈیزائننگ والوں کو بتا دیا جائے تو کم از کم کوئی بےہودہ لباس متعارف کرانے سے پہلے ایک دفعہ تو ضرور سوچیں گے کہ جتنے لوگ بعد میں اس طریقے پہ چلیں گے ہمارے حق میں یہ کیسا ہوگا۔ اگلی بات، شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ان انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رواح البخاری۔ جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ کتنی بڑی وعید ہے اس میں کہ جو اللہ کے نبی کے طریقوں پہ نہیں چلے گا پھر اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ عن طلحة بن عبد اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحة الکتاب قال لیعلموا انہا سنۃ، رواہ البخاری۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا، میں نے یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ سنت کا لفظ اللہ کے نبی کے طریقے کے لیے آیا، یعنی یہاں سنت النبی کا لفظ نہیں بولا، بس سنت کے لفظ سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ سنت کی تین قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری. کیا ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد مبارک سنت قولی کہلاتا ہے، جس کی مثال کیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو سنت قولی کیا ہے کہ جو بات اللہ کے نبی نے بول کے بتائی، قول کہتے ہی کلام کو ہے نا. اس حدیث کی علامت کیا ہوتی ہے؟ قالا کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، یا سمیتو کا لفظ آتا ہے، میں نے سنا یا کہا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یا تو وہ بات بول کے بتائی ہوگی. اور اکثر احادیث اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، کیا کہ اللہ کے نبی نے بات کر کہی اور لوگوں نے سن لی. دوسری سنت کی قسم ہوتی ہے سنت فعلی. اللہ کے نبی کے عمل مبارک کو سنت فعلی کہتے ہیں، جس کی مثال کیا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اس سے کیا پتا چلا؟ کان رسول اللہ، اللہ کے نبی کا ایک فعل ہے. جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ وہاں کھڑے ہو کے نہیں کہتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو، کبھی کبھی ایسا بھی کہتے ہوں گے، لیکن اس روایت میں جو لفظ ہیں کیا کہ اللہ کے نبی خود صفوں کو سیدھا کرواتے تھے. تو اب یہ سیدھا کروانا ایک فعل ہے نا، تو ایسی روایتیں جو ہیں عموماً کانا کے لفظ سے آتی ہیں، تھے یا لفعل یا فعلتا، اس طرح کے لفظ اس کے اندر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی کام کریں اور اس کو کر کے دوسروں کو دکھائیں. تیسری قسم سنت تقریری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو یا اس پر اظہار پسندیدگی فرمایا ہو، اسے سنت تقریری کہتے ہیں. اس کی دلیل حضرت قیس بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا، صبح کی نماز تو دو رکعت ہے. یعنی سب لوگ دو رکعت جب اللہ کے نبی کے پاس ساتھ پڑھ چکے تو ایک شخص نے دوبارہ نیت کر کے دو رکعتیں پڑھنی شروع کر دی، تو آپ نے کہا کہ یہ دو کیوں؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں نے فرض نماز سے پہلے کی دو رکعتیں نہیں پڑھی تھی، یعنی جو دو سنتیں نماز سے پہلے ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی تھی، لہٰذا اب پڑھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس کی اجازت دے دی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے نہ کچھ بولا نہ کچھ کر کے دکھایا، لیکن آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے، یا آپ نے اس کو ویریفائی کیا، یہ چیز بھی سنت ہے. اللہ اکبر، ہمارے نبی کی تو خاموشی بھی قانون ہے، آپ کا کچھ کرنا بھی قانون ہے، آپ کا بولنا بھی قانون ہے. ہم دن میں کتنے غلط کام ہوتے اور کرتے دیکھتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں کی یہ شان نہیں تھی، وہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیتے تھے، چاہے ناگواری کا اظہار زبان سے کریں یا اپنے عمل سے. تو لہٰذا سنت کی تیسری قسم کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو اور اس پہ خاموشی اختیار کی ہو. ان تینوں چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اگر چند جملے بولوں جس سے آپ اس موضوع کو مزید سمجھیں، عموماً ہمارے ہاں احادیث کا کیا تصور آتا ہے؟ کلاس روم لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے اور صحابہ کرام طالب علم بن کے حدیثیں نوٹ کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ایسا تصور آتا ہے؟ یہ آتا ہے نا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. یہ جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس بہترین خزانے جمع ہوئے نا، یہ ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی نے دن کا ایک خاص حصہ رکھا ہوا تھا اور کہتے تھے آؤ اب میں تمہیں حدیثیں لکھاؤں اور تم لکھ لو. نہیں، چلتے پھرتے، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، آپ کا بولنا، آپ کا گھر میں بیویوں کے ساتھ رہنا، بازاروں میں جانا، تجارت کرنا، آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا وہ حدیث تھی. صحابہ کرام بے چین رہتے تھے آپ کی باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی انسان ہے، کبھی غصے میں ہو سکتے ہیں، کبھی خوشی میں ہو سکتے ہیں، کبھی کوئی بھول لاحق ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی ہر بات نہ لکھا کرو. تو پھر اس پہ آپ نے فرمایا کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق کے ساتھ نکلتا ہے. وما ينطق عن الهوى, تو لہٰذا شرح صدر کے ساتھ اللہ کے نبی کی کسی حدیث کو سن کے مانا کریں, کیونکہ آپ کا ایک ایک ایکشن ہمارے لیے دلیل تھا. اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں سے بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ ماشاء اللہ, اتنا خوبصورت اس کے بارے میں, نیت کے بارے میں استاد جی, جزاک اللہ خیر کثیرہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیت کیا چیز ہے. ہاں جی, نیت کیا ہے؟ نیت وہ بنیاد ہے جس پر عمل صالح کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے. الحمد للہ, تو نیت, ہم اپنی نیت کو چیک کر لیتے ہیں کہ جب ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ تو ہماری نیت میں کیا ہے, کیا اخلاص ہے. ہم جب بیٹھے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے, تو ہم جو اتنا خوبصورت علم لے رہے ہیں تو کہ احیاء شریعت کا حصول کی نیت ہے ہماری. کیا ہماری نیت ہے کہ الحمدللہ کہ ہمارا اللہ دل روشن کر دیں تو ہمارے اندر کی خوبصورتیاں باہر آ جائیں اور قیامت والے دن ہمیں اللہ کا قرب ملے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا فضل مانگنا ہے, علم نافع, عمل کی قبولیت, رزق طیب, یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے اور اس کا کرنا ہے کہ اپنے اخلاص پیدا کرنا ہے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. تو کیا اب یہ بتائیں کہ کیا نیت کو درست کرنا آسان کام ہے؟ جی بالکل, نیت ایک بہت مشکل کام ہے. اس میں مفسرین, محدثین اور تابعین بتاتے ہیں کہ یہ سب سے مشکل کام ہے. نیک کام کرنا ان کو اتنا مشکل نہیں لگا جتنا اپنی نیت کو اخلاص پہ رکھنا مشکل ہے. اللہ سے دعائیں مانگیں گے ہم کہ اللہ ہماری نیت میں اخلاص اور ہمیں اس پورا کرنے کی توفیق دے. تو اگر نیت صحیح نہیں ہے تو نماز جیسا نیک کام بھی غفلت اور ریا کی وجہ سے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. ماشاء اللہ الحمد للہ, استقامت مشکل ہے. اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ استقامت عطا فرمائے ہمیں انشاءاللہ. تو ہم حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل, حدیث ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھے. ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے حدیث پڑھنا بہت ضروری ہے, اور دوسرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی تو رکھنی ہے, بالکل سنت پہ عمل کرنے کے لیے. انشاءاللہ دعا بھی دی ہے, تو جو میری حدیث مات کو صحیح طریقے سے پڑھے گا اور آگے پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے, چمکدار کر دے. ماشاءاللہ یہ بھی کہ ہمیں بہت خوبصورتی ملے گی کہ ہمارا چہرہ تر و تازہ ہوگا. بالکل, تو انشاءاللہ اللہ کو کیا پسند ہے, کہ اللہ اولاد, چہرے اور خوبصورتی دیکھتا ہے یا اعمال کا اخلاص دیکھتا ہے؟ بالکل اخلاص دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. بالکل, اولاد, مال, یہ سب اللہ کی دین ہے, لیکن ہمارا کام اخلاص اور اخلاق سے کیے ہوئے اعمال ہیں انشاءاللہ. سنت کے لفظی معنی کیا ہے؟ جی سنت کے لفظی معنی, ٹھیک ہے, طریقہ, بالکل, راستہ, اچھا یا برا, پرانا ہونا, بالکل, سنن, سین نون, اس کا روٹ ورڈز ہے الحمدللہ, اور سنت نبوی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. بالکل الحمدللہ ماشاءاللہ, آپ نے بہت اچھے نوٹس لیے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. تو وہ رستہ جس پہ کثرت سے چلا جائے انشاءاللہ. تو شرعی اسلام میں سنت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کہتے ہیں. تو حدیث میں ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے, ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ الحمدللہ. اس سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سنت کی اقسام کیا ہیں. تین اقسام ہیں, بالکل تھری ٹائپس ہیں. قولی, وہ جو بات سے بتائی گئی, زیادہ تر حدیث ہمیں اسی میں ملتی ہیں. فعلی, جی بالکل, جو عمل کر کے دکھائی گئی, بالکل. اور تقریری, وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سنا اس پہ خاموش رہے یا تعریف فرمائی؟ بالکل الحمدللہ پسندیدگی کی. بالکل تو ہمارے نبی کی خاموشی بھی قانون ہے الحمدللہ. آپ کا طریقہ کر ہر چیز قانون ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اتنے جو ہمیں حدیث کے خزانے ملے ہیں کہ کیسے ملیں یہ؟ کہ صحابہ اکرام کی محبت تھی جو آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے. اور بالکل اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم جو کام کریں گے اور ہمیں کام کرتا دیکھ کے دوسرے لوگ کریں گے تو وہ ہمارا یا تو صدقہ جاریہ اچھا بنے گا یا ہمارے لیے یہ قیامت والے دن برائی میں آئے گا. تو ہمیں اپنے عمل کرتے ہوئے ضرور دیکھنا ہے کہ ہم ایسا عمل کریں جس سے دوسرے دیکھیں سنیں تو ہمیں بعد میں شرمندگی نہ ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ رب سے دعا مانگنی ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو اور ہم وہ عمل کریں جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملے اور ہم وہ ساری چیزیں حاصل کریں کہ اپنے اعمال سے اندر سے ہماری خوبصورتیاں نکلیں. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت ہمارے لیے رول ماڈل ہے اور ان کی دعائیں ہمیں اور ان کے اعمال ان کام کرنے کی توفیق دے, ہمیں ان کی سنت پہ چلنے والا بنائے. انشاءاللہ آج ہم نے اپنی نیت کو بہت دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے ہر معاملے میں کہ میں نیت کیا کرتی ہوں اور اس میں جتنا اخلاص پیدا کر سکیں ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں نہیں ہم نے کمی آنے دینی, ہر لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اور اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے. نماز میں اپنے قرآن پڑھنے میں ضرور بار بار اپنی نیت کو چیک کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اور کوشش کریں کہ ہم سنتوں پہ چلنے والے بنیں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیہ. الحمدللہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے, آپ بہت اچھے طریقے سے لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو استقامت دے اور بہترین سنت پہ چلانے والا بنائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ پھر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ما ینبغی لک وجهک سلطانک. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر کثیرا. اسی طرح آپ لیتے رہیں انشاءاللہ آگے آپ کا انشاءاللہ کنٹینیو ہوتا ہے. زیادہ توجہ سے سنیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک ہم سب کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. جب سے پیدا ہوئے قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے رہے, لیکن جب ایک طالب علم بن کر قرآن ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے تو ہمارے ہاتھ بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں. مشکل تو نہیں لگ رہا؟ تو ایک بات یاد رکھیے کہ فائن نمال اسری یسرا, ان نمال اسری یسرا. کبھی بھی آپ کو قرآن پاک سیکھنا کوئی کورس کرنا مشکل لگے تو خود سے چند سوال کریں, اگر میں یہ نہ کروں گی تو کیا زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے گی؟ دوسری بات, اس کورس کے کرنے سے پہلے کیا میری زندگی بہت آسانیوں والی ہی تھی صرف؟ تیسرا سوال خود سے کریں کہ مشکلیں کس کے راستے میں آ رہی ہیں؟ چوتھا سوال کریں, جس کے لیے مشکل سہ رہی ہوں کیا وہ آسانیاں دینے پر قادر نہیں؟ پھر اگلا سوال خود سے پوچھیں, اگر مشکل کے ڈر سے چھوڑ دیتی ہوں یا اس کا حق ادا نہیں کرتی تو کیا اللہ کے انتقام کا شکار تو نہ ہو جاؤں گی؟ اس طرح کے چند سوال خود سے کرتے رہا کریں. آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے ساتھ جڑنا, شعور کے ساتھ اس کو وقت دینا, یہ شروع میں مشکل لگتا ہے, پھر نہ دینا مشکل لگے گا کیونکہ زندگی سے بہت ساری ایسی چیزیں نکل بھی جاتی ہیں اور ریسیٹ ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ کسی کمرے میں فرنیچر ہے, آپ کو بہت کنجسٹڈ لگ رہا ہے وہ کمرہ, جاتے ہی ٹھوکر لگتی ہے, کرسی ہے, آگے تھوڑا جائیں کوئی گلدان رکھا ہے. لوگ کہتے رہتے ہیں جگہ چھوٹی جگہ چھوٹی, بڑے گھر میں جانا ہے بڑے گھر میں جانا ہے. اتنے میں کوئی صاحب عقل یا اس فن کا ماہر آتا ہے, انٹیریئر ڈیکوریٹر کہہ لیں, وہ کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا چینجز کروں آپ کے کمرے میں. یہ کبھی کبھی آپ کا اپنا ذہنی کام کرنے لگتا ہے, آپ کہتے ہیں اچھا چلو آپ چینج کرتے ہیں, پھر آپ ساری یہ چیزوں کو اس جگہ پہ لیتے ہیں. آہستہ آہستہ ہر چیز ایسے لگتی ہے کہ اپنی جگہ پہ آ گئی, اور وہی کمرہ جب بھی اوور لوڈیڈ تھا وہ بالکل خالی لگے گا آپ کو. یہی زندگی میں اللہ کی کتاب کو لانے کا عملی طریقہ ہے. شروع میں جب ہم نے نہ کبھی لفظی ترجمہ پڑھا, نہ اس طرح سے سبق یاد کیا, نہ نوٹس لیے, آج ہاتھوں میں درد ہے, کل کمر میں درد تھی, پرسوں سر میں درد ہو جائے گا, اگلے دن دیکھیں گے تو پاؤں سوجنے شروع ہو جائیں گے, تو ہم کیا کرتے ہیں, بس ٹو مچ. نہیں, چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھیے, وقت پہ کام کریں, ہر چیز کو اس کا ڈیو حق دیں, آرگنائز ہو کے ٹائم کا پلان بنا کے پنکچوئلٹی کے ساتھ, جس وقت جو کر رہے ہیں اس وقت بس وہی کریں, جو کام نہیں ہو رہا اس کو دماغ پہ سوار نہ کریں. ایک چیز میں مشکل ہے, دل نہیں لگ رہا, تو اس وقت کوئی دوسرا کام کر لیں. اپنے کام کرنے کے لمحات کو پہچانے, کب آپ بہت دل سے کام کرتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مارننگ پرسن ہے, فجر کے بعد بھاگ بھاگ کے کام کر لیتے ہیں, کچھ کو نیند چڑھتی ہے اس وقت, کچھ رات کو جاگ کے کام کرتے ہیں, کچھ رات کو نہیں جاگتے. آپ پہچانے خود کو, پھر اپنے وقت کو اس طرح سے سیٹ کریں جیسا آپ کا موڈ ہے. جس کام میں آپ کو بہت مزہ آتا ہے نا, وہ آپ تب کریں جب آپ کو کام کرنا مشکل لگتا ہے. مثلا رات سوتے ہوئے مشکل ہے یا فجر کے بعد مشکل ہے, ایکسائٹمنٹ میں نیند نہیں آئے گی, آپ کہیں گے ہے یہ کام اچھا, چلو بھی کرتی ہوں. اور جب بہت فریش انرجیٹک ہوتے ہیں نا, اس وقت نسبتاً مشکل کام کر لیں. اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ میں اس کتاب کے لیے بنی تھی. اپنی کہانی سناتی ہوں کہ ہم لوگ جب یہاں پہ موو ہوئے نئی جگہ پہ ناروے میں, جو ساتھی آتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ دو تین ماہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جگہ ادھر دی. اب یہ جگہ پہلے کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی, فرنیچر بھی اللہ نے ساتھ دیا جو ہمیں لگا کہ سیٹ نہیں ہو پا رہا. ہر وقت ہم چیزوں کو ادھر سے ادھر کرنے میں لگانے کی کوشش کرتے, یہ بھی تاکہ شکر ہے تو بیٹھ گیا, نہیں تو پتہ نہیں زمین پہ بیٹھنا پڑتا. قصہ مختصر کے شروع کے دن ہمیں ایسے لگتا تھا بہت زیادہ فرنیچر ہے اور ہم اس کو کچھ بیچ دیں, کسی کو دے دیں, کیا کریں, جگہ بنتی جا رہی ہے اور کرنا مشکل ہو رہا تھا. اب وہی سارا کے سارا فرنیچر آلموسٹ دو تین چار ٹیبلوں کے سوا ایسی جگہوں پہ آ گیا, ایسے لگتا ہے یہ بنا ہی یہاں کے لیے تھا. جب ہم آئے تو ہم نے کہا کہ ان لوگوں نے یہ فرنیچر اپنی جگہ کے حساب سے بنوایا ہوا ہے, ہم نے سیٹنگ چینج کی, اب ہماری سیٹنگ بدل جائے گی. ایک صورت یہ تھی سارا اٹھا کے باہر رکھ دو, جیسے یہاں عموماً لوگ کرتے ہیں, پھینک دو, پھینکنے کے بھی پیسے لگتے ہیں. یہاں کوئی لے جائے تو لوگ احسان مند ہیں کہ شکر ہے لے گئے ہماری جان چھٹی, اور نیا آرڈر کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ دیں بھی پیسے ہم جا کے فرنیچر لائیں. دوسری صورت تھی کہ ہم اسی کو سیٹ کریں جب تک کہ گزارا ہوتا ہے, باقی خرچے پورے ہوں گے پھر کرتے جائیں گے. یقین کریں بڑے صبر اور شکر کے ساتھ ان چیزوں کو ایڈجسٹ کیا ساتھیوں نے. اب ہر چیز ایسے لگتی ہے کہ ایسی تو ہم نے بنانی بھی نہیں تھی, ہم نے کہا اتنا پیسہ لگانا تھا اتنی کرسیوں اور میزوں پہ. تو زندگی ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے. ہمارے جسم میں ایک چھوٹی سی پھانس بھی آ جائے تو چین نہیں آتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جو دی ہے, اگر ہم اس کو اس طریقے سے گزاریں کہ جو زندگی دینے والے کی مرضی کا ہو, تو ہر چیز اتنی کمپلیٹ ہوگی کہ آپ ایک ہلکی سی پھانس بھی بیکار مشغلوں کی, بیکار مصروفیات کی اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے. بیکار کو نکالتے جائیں پیچھے کار رہ جائے گی, بے کو نکال دیں تو پیچھے کار ہی کار ہے, کام ہی کام ہے. کوئی چیز مشکل لگے کوئی نیکی کر لیں. مثلاً آپ کو چھوٹی سی ٹپس دینا چاہتی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ آج سبق نہیں یاد ہو رہا, اب سبق یاد نہیں ہو رہا, توجہ نہیں آ رہی, آپ فوراً اٹھے, کوئی پانچ دس سینس پڑے میں, کوئی ایک کوارٹر ہے, کہیں بھی صدقے کی نیت سے رکھ دیں. جب موقع ملے کہیں جائیں, کسی مسجد میں دے دیں, کسی دینی ادارے کو دے دیں, جہاں آپ کا دل چاہے کسی غریب کو دیں, صدقہ کریں. کبھی بھی نیکی سے دل اچاٹو نا, فوراً کوئی دوسری نیکی کریں, اٹھیں دو نفل پڑھیں, وضو کریں, کسی کے ساتھ صلہ رحمی کر لیں, ماں کو فون کر لیں, بہن کا حال پوچھ لیں, آپ دیکھیں گے ایک دم آپ فریش ہو جائیں گے. کبھی بھی ایک نیکی کے موقع کو محض اپنی سستی اور وہموں کی وجہ سے نہ جانے دیں.
ہمارا حال کیا کہ جب ایک چیز سے سست ہوتے ہیں تو دوسری بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اور ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر پیچھے سے پیچھے گرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ کبھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مشکل لگ رہا ہے، میں نہیں کر سکتی، میرے سے نہیں ہوتا سبق یاد، بس صرف سنوں گی. تو آپ پھر اپنی سوچ پہ خود کو تادیب دیں. تادیباً، تادیب کہتے ہیں ادب سکھانا، تادیب ادب سکھانا، تادیب کا معاملہ کریں خود سے. آپ کہیں کہ اچھا اب مجھے میری سوچ نے غلطی دھوکا دی ہے، اب میں ایک آیت حفظ کروں گی یا میں ایک چھوٹی سی دعا یاد کروں گی. پھر اسی طرح کبھی دل میں کوئی عجیب خیال آ جائے تو دل کو سزا دیں، کہیں جانے کو دل چاہ رہا ہے، میں نہیں مانتی تمہاری، چپ کر کے بیٹھو، تو مجھے میری کلاس سے دور کر رہے ہو، تو مجھے میری نیکی سے دور کر رہے ہو، اس کو ڈانٹے. کبھی آنکھ کچھ دیکھنا چاہ رہی ہے اس لیے کام مشکل ہو رہا ہے، تو پھر آنکھ کو سزا دیں، تم مجھے خراب کرتی ہو، اب میں تمہیں ٹھیک کرتی ہوں. پھر آپ کوئی اچھی سی چیز دیکھیں، کوئی کتاب پڑھیں. اسی طرح خود سے خود لڑیں، یقین کریں یہ زندگی صرف ایک سٹرگل کا نام ہے. منزل تو کسی کو ملی کہ نہ ملی ہم نہیں جانتے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ لے آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کتنی بہترین تبدیلیاں آئے گی آپ کی زندگی میں. ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ بعض غیر اہم اور اہم کو ایک جگہ رکھا ہوتا ہے. ایک کہانی شیئر کرتی ہوں صرف اس لیے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں اور سبق پڑھنے کے قابل ہو. ایک حکیم صاحب تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا، اس کے پاس ایک ڈبا تھا. اب آپ امیجینیشن میں سوچتے جائیے. اس نے ڈبا کھول کر ایک زیور نکالا اور حکیم صاحب سے کہنے لگا کہ یہ خالص سونے کا زیور ہے اور اس کی قیمت 10,000 روپے سے کم نہیں، اس وقت مجھے مجبوری ہے، آپ اس کو رکھ لیں اور مجھے صرف 5,000 روپے دے دیں، میں ایک مہینے میں پیسے دے کر اسے واپس لے جاؤں گا. حکیم صاحب کافی محتاط انسان تھے، کہنے کہ نہیں بھائی میں اس قسم کے کام نہیں کرتا. خیر وہ شخص تھوڑا سا اور آگے آیا، رونی شکل بنائی، اپنی مجبوری بیان کی، حکیم صاحب کو ترس آ گیا، انہوں نے 5,000 روپے نکال کر اس کو دیے اور زیور کا یہ ڈبا لے کر لوہے کی الماری میں بند کر کے رکھ دیا حفاظت سے. اب ہوا کیا، وقت گزرتا گیا، مہینوں گزر گئے، آدمی واپس نہیں آیا. حکیم صاحب کو بڑی تشویش ہوئی کہ بھئی یہ واپس آیا ہی نہیں پیسے لے کر، اور زیور لے جائے، اس کی امانت پڑی ہے. خیر ایک دن انہوں نے اس زیور کو لوہے کی الماری سے نکالا اور اس کو بیچنے کے لیے بازار بھیجا. سونار نے جانچ کر بتایا کہ یہ کہاں سونا ہے، یہ تو پیتل ہے. اب اس پہ حکیم صاحب کو صدمہ ہونا تو لازم تھا، روپیہ تو چلو گیا، دھوکہ ہونے کا، دیے جانے کا احساس بھی بہت ہوتا ہے کہ میں کس کے ہاتھوں میں بیوقوف بن گیا، وہ بندہ ان کو ایسی دھوکہ دے کے 5,000 لے گیا، جھوٹا زیور چھوڑ گیا. خیر اب کیا ہوتا، روتے دھوتے، لیکن انہوں نے روپیہ کھویا لیکن خود کو نہیں کھونا چاہتے تھے، خود کو غم نہیں لگانا چاہا، انہوں نے اس کو بھلا بھی دیا، دل سے معاف بھی کر دیا. ہاں صرف یہ کیا کہ جس زیور کو وہ اس سے پہلے بند الماری میں رکھے ہوئے تھے، اس کو ایک کھلی الماری میں ڈال دیا. انہوں نے اس کو سونے کے خانے سے نکال کر پیتل کے خانے میں رکھ دیا. یہ ہے آسان حل، آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی اگر آپ چیزوں کو ٹیکل کرنا سیکھ لیں، اور یہ حکمت سے ملتا ہے. انسانی معاملات کے لیے بھی بالکل یہی طریقہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. انسانوں کے درمیان اکثر شکایت ہو جاتی ہے، تلخی بھی ہوتی ہے، اور عموماً اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص سے جو ہم امیدیں باندھ لیتے ہیں نا، اس پر پورا نہیں اترتا. کبھی آپ سوچا کریں کہ جس سے امید نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، اس سے ہم بڑے خوش رہتے ہیں، اور جس سے ناراض ہیں وہ کیوں، کہا تھا آئیں گے آئے نہیں، لے جائیں گے لے کے نہیں گئے، دوں گا یہ دیا نہیں. تو آپ سوچیں کہ جس نے امید ہی نہیں دلائی وہ تو زیادہ اچھا تھا، اس بیچارے نے آپ کو امید تو دلائی. لیکن ہم انسانوں کے ساتھ امیدیں ٹوٹنے پر دکھی رہتے ہیں. ہم کسی انسان کو بڑا باصول سمجھتے ہیں، اب تجربے سے پتا چلا کہ وہ تو بے اصول ہے. ہم نے اس کو اپنا خیر خواہ سمجھا مگر وہ تو بدخواہ نکلا. ہم نے ایک شخص کو بڑا معقول سمجھا مگر تجربے نے بتایا وہ تو انتہائی نامعقول ہے. تو ایسے موقع پر پھر بہترین طریقہ کیا ہے
کہ اس انسان کو اس خانے سے نکال کر جو دل کے اندر اس کے لیے کہیں چھپا ہوا تھا وہاں سے نکالیے اور باہر کہیں رکھ دیں. جس چیز کو ہم نے سونے کی الماری میں محفوظ کر رکھا تھا اس کو اس سے نکال کر پیتل کی الماری میں رکھ دیتے ہیں. اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں. جس سے بہت بڑی امیدیں تھیں آپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے, محبت کو نیچے کر دیجئے. اس سے بڑی قرب محسوس ہوتا وہ قرب آپ کی جان کا غم بنا پڑا. نکالیے پیچھے اس کو, رکھیے باہر پیتل کی الماری میں رکھیے تاکہ آپ کو اگلا کام کر سکے. تو قرآن کا کام کرنے والے, دین سیکھنے والے کبھی بھی چیزوں کو سینے سے لگا کے نہیں رکھتے. زندگی میں یہ اصول اپنائیں گے یہ نہیں ہر سفر آسان ہوگا. بس اللہ کے راستے کی مشکلیں مبارک ہوں اگر کوئی ہیں, ورنہ تو اس راستے میں مشکل ہی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا یہ سفر آسانیوں سے گزرے اور آپ آسان حل ڈھونڈیں. کبھی بھی وقت کا مسئلہ ہو تو چیک کیجئے کون میرا وقت لے رہا ہے. جس کو میں نے سونا سمجھ کے وقت دینا شروع کیا ہوا ہے اصل میں وہ پیتل ہے. مال کا مسئلہ لگ رہا ہے تو سوچئے کہاں سے مال نکال کے اس کام پہ لگا سکتی ہوں. اور اسی طرح باقی معاملات, ہم نے اپنی صحت بھی ضائع کر دی بیکار چیزوں میں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کتاب کے ساتھ جوڑے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ جی, بہت ہی خوبصورت ٹپس تھیں آج کی بھی. تھوڑی سی اتباع سننا کے بعد میں آپ لوگوں کی دیکھ رہی تھی, تھوڑا سا آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے, تو ساتھ ہی آپ کو الحمدللہ جواب مل گیا ہے نا. آپ آپ کا ٹیکسٹ میرا خیال نہیں کھلا ہوا, ایڈمن آپ پلیز ٹیکسٹ جو ہے وہ چیٹ انیبل کر دیں پلیز. جزاک اللہ خیر. میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا تو کیا سیکھا آج آپ نے؟ کہ پریشان نہیں ہونا, مشکلیں آئیں گی لیکن مشکلیں جو ہیں وہ آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں. مشکل ہوتی نہیں ہے. کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو مینج نہیں صحیح طرح سے کر رہے ہوتے ہیں نا. کیا سیکھا آپ نے؟ کہ چیزوں کو ہم نے پرائیورٹائز کرنا ہے, کون سی چیز زیادہ اہم ہے اور کون سی چیز غیر اہم ہے. اور سب سے اہم چیز ہمارے لیے اب قرآن ہے نا, تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے فری کرنا ہے. جو بہت ساری ان نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا ٹائم کنزیوم کر رہی ہوتی ہیں, ان چیزوں کو ہم نے پہچاننا ہے, ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. لو دس سیشن ایز یوزول. بالکل الحمدللہ. تو یہ پھر یہ فائدہ ہوتا ہے تو استاد سے حکمت ملتی ہے ہمیں, ہے نا. تو آپ لوگوں کی یہ بھی ریمائنڈر آپ لوگوں کے لیے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تفسیر کے بعد, بہت سارے لوگ میں دیکھ رہی ہوں کلاس تفسیر میں 500 پلس تھے, ابھی کم لوگ ہیں ہوں. تو وہ جو لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے محروم رہ جائیں گے. یہ آپ کی تربیت ہے, یہ تربیت سیشن یہ آپ کو پھر کہیں نہیں ملنے لگے, ہے نا. جو استاد سبحان اللہ اپنے تجربے کا نچوڑ ہمیں دیتے ہیں اس سے پھر ہم محروم رہ جائیں گے اگر ہم چھوڑ دیں. کلاس ہماری اسٹارٹ ہوتی ہے 9:30 پہ. وی آر سپوز ٹو بی ان کلاس بفور 10 منٹس ایٹ لیسٹ بفور, ہے نا. جو آپ کلاس میں 15 منٹس میں, ود ان فرسٹ 15 منٹس آپ کی اٹینڈنس مارک ہونی چاہیے کلاس میں, ٹھیک ہے. اور ہماری کلاس فنش ہوتی ہے 1:00 یو کے ٹائم, ٹھیک ہے. تفسیر سننا, اتباع سننا اور ساری کتابیں اور تربیتی سیشن جو ہیں یہ پارٹ آف کلاس ہیں. اس کے بغیر ہماری کلاس کمپلیٹ نہیں ہوتی اور آپ کی تربیت آپ کی وہ رہ جائے گی. اور بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے نا ہمارا اس کورس کا, وہ آپ کی سیلف گرومنگ ہے. آپ لوگ خود ریئلائز کریں گے انشاءاللہ اینڈ پہ کہ کیسے آپ لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ گروم ہو جائے گی, نکھر جائے گی. آپ کو چیزوں کو مینج کرنا آ جائے گا, رشتوں کو مینج کرنا آ جائے گا. تو جب تک ہم یہ نہیں سنیں گے اس سے ہم محروم رہ جائیں گے. تو کوئی بھی نہیں, ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا نا کہ ہم ان چیزوں سے ڈپرائوڈ ہوں, ہے نا. تو انشاءاللہ تو یہ ان چیزوں سے گھبرانا نہیں, شروع میں جو چیزیں مشکل لگتی ہیں تو وہ ہماری بات کی آسانیاں ہوتی ہیں نا, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہوں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا, انا مع العسر یسرا, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو الحمدللہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جنت. جب اتنی خوبصورت ڈیسٹینیشن ہوتی ہے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں لگتی, ہے نا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ایک آپ کی, جیسے استاذ نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کلاس کی تیاری شروع کر لیتے ہیں اس وقت سے آپ کا اجر لکھنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ. پریشانیوں میں خود سے لڑنا, اپنے نفس کی تادیب کرنی ہے ہم نے نا, کہ جیسے پھر کوئی مشکل لگے تو صدقہ کرنا ہے, نفل پڑھنے ہیں, صلہ رحمی کرنی ہے. اور اپنے اس کو تادیب کرنی ہے کہ آج میرا یہ چھوٹ گیا تو اچھا آج میں روزہ رکھوں گی, آج میں یہ کام کروں گی, اب میں اس کے بدلے میں کوئی نیکی کروں گی. تو یہ ہماری کنٹینیوس جنگ ہے ہماری. اب شیطان ہمارے پیچھے اور ہمارا اپنا نفس. تو اللہ سبحانہ جتنا ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا آسان ہوتا جائے گا. اتباع سننا کا کچھ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا کرنا ہے, آپ جا کے اس کو پڑھا کریں, غور سے سنیں کلاس میں, اس کو اپنا جو اس میں ایکسٹرا چیزیں اس کو لکھیں انشاءاللہ. آج آپ کو استاذہ جی نے کہا کہ جو فرسٹ تھی آپ کی حدیث انما الاعمال بالنیات, اس کو لکھیں اپنے ہاتھوں سے, پیارا سا لکھ کے کہیں بھی اپنا جو آپ کی ورک ٹاپ جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کے کرتے ہیں اپنے نوٹس بناتے ہیں اس پہ لکھ لیں. اور ہر کلاس میں آنے سے پہلے اپنی نیت کو رینوویٹ کرنا ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ روز کا ہمارا کام ہے نا, ایک دن کر کے نہیں ہو جانا, روز اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں محنت سے بالکل نہیں گھبرانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں, مشکل کرتے ہیں, ہم پھر ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں, پھر اللہ کے اپنے ذمے لے لیں گے ہمارے کام. تو اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ان اللہ لمع المحسنین, جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو اور کون چاہیے پھر. پھر زندگی ہر فکر سے آزاد ہو جائے گی. جو بھی آپ کے دو منٹ اوپر ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین صدقہ جاریہ بنائے آپ کے لیے, دو تین ریمائنڈرز آپ کے لیے اینڈ پہ جو کلاس کے روز ہوتے ہیں رائٹ آفٹر کلاس, آپ اس کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپنی اٹینڈنس مارک کریں گے اپنے نام کے ساتھ, اپنی آئی ڈی کے ساتھ, اور دن اپنا, اور زوم پہ آپ نے لائیو کلاس لی یا ریکارڈنگ لی, جو بعد میں کریں گے وہ ریکارڈنگ بھی لکھیں گے, ٹھیک ہے. اور جو واٹس ایپ گروپ ہیں وہ آپ کے کھلے ہوں گے جو ہے فرائیڈے, منڈے ٹو فرائیڈے کچھ آورز کے لیے, آپ کی کیوریز کے لیے, آپ کی اٹینڈنس کے لیے. آپ کا ہوم ورک فرائیڈے کو مارک کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو ابھی بھی کچھ آ رہے ہیں کہ مجھے نہیں ملا, آئی ڈی نہیں ملی, تو پلیز ویٹ کریں, جن کو اپنے فیس سب سبمٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ای میل ویلکم جو آتی ہے اس میں آپ کی آئی ڈی بھی ہوگی ود ان 48 hours, اور آپ کو گروپ میں بھی ایڈ کر لیا جائے گا, ڈونٹ وری, ٹھیک ہے. الحمدللہ, بس آپ نے صبر کے ساتھ, اسٹل آپ کی کوئی کوئری ہے تو آپ نے nqsj2020@sbeelunjannah.com پہ ای میل کریں, ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, جو بھی سیکھا اس کو شیئر کریں سب کے ساتھ. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہترین جو ہے حجت بنا دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے استادوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جو ہے آخری جو ہے ہمارا عمل, اس کو بہترین عمل, جو ہمارا بہترین دن جب ہم اللہ سے ملاقات کریں. آمین. اللہم انی اسألک عیشة حنیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخز ولا فاضح. اللهم اجعل خیر عمری آخره وخیر عملی خواتمه وخیر ایامی یوم القاک فی. اللهم انی اسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاء وخیر العلم وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاۃ وخیر الممات وثبتنی وثقل موازینی وحقق ایمانی وارفع درجتی وتقبل صلاتی واغفر خطیئاتی واسألک العلی من الجنۃ. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. اللهم آمین. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار